الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تقریباً سارے ٹاپکس کور ہو چکے تھے جہاد کے، ایک ٹاپک آخر میں جو رہ گیا تھا فرائیڈے کی کلاس میں، اور اس کو پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ اس ٹاپک کو کور کر کے اس کے بعد ہم آگے لاسٹ کوشچن آنسر کی طرف چلے جائیں گے۔ جہاد اور ہجرت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو میں نے جب سٹارٹ میں کیا تھا کہ جہاد میں نفس، تب بتایا تھا کہ ہجرت کیا ہے۔ ہجرت یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو جہاد اور ہجرت جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہے بیسکلی، اس کے جنا بس ایک سمجھ لیں کہ ایک اگر کسی کا پازیٹیو اسپیکٹ ہے تو ایک نگیٹو اسپیکٹ کے حساب سے ہوگا۔ تو دونوں جو ہیں ان کا ہدف ایک ہی ہے، سٹارٹ بھی ایک تھا، اینڈ بھی دونوں کا ایک جیسا ہی ہے۔ جہاد کا ہدف تھا کیا؟ جب یہ آیت لاسٹ ٹائم پڑھی تھی سورہ انفال کی، بیسیکلی سورہ بقرہ میں بھی اسی قسم کی آیت رپیٹ ہوئی ہے، لیکن سورہ انفال کی آیت کیا تھی؟ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قتال کرو ان کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ جو ہے، آپریشن جو ہے، ظلم زیادتی جو ہے، نافرمانی جو ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے اور دین جو ہے وہ کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے وہ صرف اسلام ہی ہے، اور اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ دعوت تبلیغ سے ایک سوسائٹی کے اندر ایک معاشرہ قائم کر لیا جس کے اندر خیر ہے، اگر اس کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو نہیں پھیلنے دے رہے، اسلام کو نہیں پھیلنے دے رہے، یا اسلام کو روک رہے ہیں، اسلام کا راستہ روک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا راستہ روک رہے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ اقدام بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف ریزسٹنس کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ بالکل ہی ظلم کے ساتھ روک رہے ہیں تو ان کے ساتھ لڑائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اب اسلام اگر ایک سوسائٹی کے اندر اسٹیبلش ہو گیا، اسلام پھیل گیا وہاں پہ، تو اب اس کو پھیلانا کس طرح ہے؟ صحابہ کے دور میں امیجن کریں کہ اگر مدینہ کے اندر اور عرب کا ایک کلوزڈ ایریا کے اندر اسلام اگر آ گیا، اسلام پھیل گیا، پھر فتح مکہ کا واقعہ بھی ہوا، اور بالفرض عرب کے اندر رہتے ہوئے اسلام اگر ہو گیا، قائم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کے اندر خط لکھے تھے مختلف علاقوں کو، لیکن وہ خط کس کے لیے تھے؟ بادشاہوں کے لیے تھے، صرف بادشاہوں سے خطاب تھا، عوام کو تو نہیں پتہ کہ اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے، اور خط بھی بہت مختصر سے تھے، بہت بیسک خط تھے، ایسی کوئی لمبی تھیوری نہیں پیش ہوئی تھی، کوئی کتابیں نہیں بھیجی گئی تھیں، بہت مختصر سا خط تھا وہ، تو عوام کے لیے تو نہیں، عوام کو تو نہیں پتہ اسلام کیا چیز ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے، اور تب کوئی کمیونیکیشن کا ایسا طریقہ بھی نہیں تھا کہ پتہ لگ سکے کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں، کیا ہیں کیا نہیں، یا یہ سوسائٹی کتنی پروگرس کر رہی ہے، اور ساتھ دوسرے لوگوں تک بات نہیں پہنچائی جا سکتی، کیونکہ یہ جو اتنے بڑے بڑے جو کنگڈمز تھے وہ رکاوٹ تھے، ان کے ساتھ لڑائی کی تھی، ان کی فوج کو شکست دی تھی، اور جو جو علاقہ فتح ہو گیا تھا وہاں پہ اسلام کو نافذ کیا تھا۔ اگر کلمہ نہیں کوئی پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے کلمہ، لیکن جو دین ہے، جو سسٹم آف لائف ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے، وہ نافذ رہے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا، اب بادشاہت نہیں چلے گی، اب سودی نظام نہیں چلے گا، یا کوئی اور ناجائز قسم کا کاروبار نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے جو بہت بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کے تحت وہ سب ختم ہوں گے، اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ کا دین آئے گا۔ انڈیویجول لیول کے اوپر ریلیجن ریٹین رکھ سکتے ہیں۔ تو کس حد تک جہاد کرنا؟ یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ پھر جہاد کیا ہے؟ کہ جہاد اس طرح کرنا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے اور اس کی انتہا قتال تھی۔ ہجرت کیا تھا؟ ہجرت یہ تھا، اس کے آغاز کہاں سے تھا؟ کہ ہر وہ چیز چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فلانی گناہ نہیں اچھے لگتے، آپ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو فلانی عادت نہیں اچھی لگتی، آپ اس عادت کو چھوڑ دیں۔ لیکن ہجرت کی انتہا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ آپ کسی ایسے معاشرے میں رہیں جہاں پہ اسلام نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ غیر اسلامی چیزیں ہیں، ان کو کفر کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، غیر اسلامی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں پسند، تو اس کو بھی چھوڑ کے اس جگہ کو، اس شہر کو، یا اس ملک کو، اس علاقے کو، جو بھی ہے وہ، اس کو چھوڑ کے دارالاسلام میں آئے، اس جگہ پہ آئیں جہاں پہ اسلام ہے۔ یہ ہجرت ہے، ہجرت کی انتہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مدینہ کے اندر حالات سازگار تھے اور جب ہجرت کی، تو وہ ہجرت فرض تھی، ہر مسلمان نے ہجرت کرنی ہے، جو دعوت تبلیغ کا جو کانسیپٹ آج کل دنیا میں ہے وہ اس سے بہت ہٹ کے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. وہ کیا تھا کہ جو حبشہ بھی چلے گئے تھے, جو حبشہ گئے تھے ان پہ تو ظلم ستم نہیں ہو رہا تھا, جو حبشہ کا جو کنگ تھا نجاشی جو تھا وہ ان کو پروٹیکشن دے رہا تھا, وہ اپنے ریلیجن کو آرام سے پریکٹس کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا تھا جو حبشہ جا چکے تھے کہ تم لوگ بھی اب ہجرت کر کے ادھر آ جاؤ. تمام لوگوں کو, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شروع کے صحابہ میں سے ہیں, اور وہ غفار قبیلے کے تھے, قریش کے نہیں تھے. غفار قبیلہ نہ مدینہ میں تھا نہ مکہ میں تھا, مکہ کے باہر جو آؤٹسکرٹس میں قبیلے آباد تھے ان میں سے قبیلہ تھا. تو انہوں نے جب ایمان لائے تھے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس وقت تک کا انتظار کرنا جب تک میں تمہیں بلاؤں گا نہیں. تو جب ہجرت ہوئی تھی تب ان کو بھی کال گئی تھی, وہ بھی پھر ہجرت کر کے آئے تھے. تو ہجرت کر کے تمام مسلمان جو ہیں اب مدینہ آ جائیں, ایک جگہ کے اوپر اپنی ساری جو قوت ہے ایک اسٹرینتھ ہے اس کو ایک جگہ پہ یونائٹ کریں, اس کو بیس بنائیں, وہاں پہ رہتے ہوئے سوسائٹی اسلامک سوسائٹی بنائیں. اور بھی ہیں وہ, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے, اور ایسا وعدہ تورات میں بھی تھا, انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. ہجرت کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا گنوایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ, ہجرت کرنے سے ہجرت سے پہلے جتنے بھی گناہ تھے جو بھی خطائیں کوتاہی ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے, بالکل ریسیٹ کر دیں گے آپ کے گناہوں کو, نیکیوں کو نہیں, نیکیاں انٹیکٹ رہیں گی, تمام گناہ جو ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے. کس شخص کے لیے؟ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا. اس کے اندر ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اب ہجرت نہیں ہے. اس سے مراد جو لوگوں نے لیا ہے کہ اس کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہجرت تو اب وہ ختم ہو گیا تھا حکم, یہ لوگ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں مکہ کے لوگوں کے لیے. مکہ میں آپ کو کیا بتایا, ہجرت فرض ہو گئی تھی, جب فتح ہو گیا تب کہہ دیا کہ اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب مکہ جو ہے وہ خود بھی دارالاسلام کا حصہ بن گیا تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں, یہ مسکنسیپشن ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بہت, اگر سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ بہت آنر کی بات ہونی چاہیے, نہ سمجھنا چاہیں غافل رہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی عذاب کی بات بھی ہو سکتی ہے. وہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا ہے وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی, جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کرنے کا حق ہے, ٹو دا بیسٹ آف یور ابیلٹی, ایکسلنس کے ساتھ جہاد کرو. ہو اجتباکم, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے, وما جعل علیکم فی الدین من الحرج, اور اپنے دین میں تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی ٹیر کوئی مشکل نہیں بنائی. ملت ابی قوم ابراہیم, تمہیں تمہارے باپ ابراہیم اسلام ہی کا دین ہے یہ. ہوا سماکم المسلمین, اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, تمہارا نام سنی نہیں رکھا, شیعہ نہیں رکھا, اہل حدیث نہیں رکھا, سلفی نہیں رکھا, بریلوی نہیں رکھا, دیوبندی نہیں رکھا, جعفری نہیں رکھا, اسماعیلی نہیں رکھا, تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ہم سب کو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنا چاہیے. تو جس میں جو بات اہم تھی وہ کیا تھی, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اجتباکم, اس کام کے لیے میں نے تمہیں چن لیا ہے. یہ جو میں نے بات کی تھی کہ کوئی وجہ ہے نا کہ ہم آخر مسلمان گھر میں کیوں پیدا ہوئے ہیں, ایسے تو نہیں پیدا کر لیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام جو ہے وہ بغیر حکمت کے تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں چنا ہے اس کام کے لیے تو آپ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کچھ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں, جو زیادہ پسند ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن بھی اسی سے ہی ہوتی ہیں ہمیشہ. لیکن بالفرض اگر ہم نے ایسا نہ کیا, یہ جہاد قتال کا راستہ, ہجرت کا راستہ, اسلام پہ چلنے کا راستہ, اور اس میں اپنا جان مال بیسیکلی پوری زندگی کھپانا ہے, فوکس ہمارا یہ ہو, باقی سب چیزیں اس کے ارد گرد ہونی چاہیے, انر سرکل ہمارا صرف اللہ اور اللہ کی رضا ہے, باقی چیزیں خود بخود آ جائیں گی ساتھ, خود بخود پیسے آپ کو ملیں گے. ظاہری بات ہے آپ کوئی کام کریں, مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے, آپ کا کیریئر بھی بنے گا, ایسی بات نہیں کہ آپ کسی دھکے انوسی کا آپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, وہ سب چیزیں ہوں گی, سب فالو ہوگا, لیکن مقصد اللہ کی ذات ہے. لیکن بالفرض ایسا نہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید سنائی ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الاجارہ میں, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سود کے کاروبار میں لگ جاؤ گے, سود کے بنیاد کے اوپر تم لین دین کرنا شروع کر دو گے, بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے, بیل استعمال ہوتے تھے کھیتی باڑی کے لیے، بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، یعنی کہ بس کھیتی باڑی میں لگ گئے تھے، کھیتی باڑی ہی پر مطمئن ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جو کسی طرح ختم نہیں ہوگی، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین میں واپس نہیں لوٹتے. اب اپنے آپ کو، اپنے ملک کو ان سب چیزوں پہ کر کے دیکھیں، سود کس قدر عام ہے ہمارے اندر، کیریئر کے پیچھے ہم سب بھاگ رہے ہیں. کھیتی باڑی کا ذکر یہاں پہ کیا ہوا ہے، ورنہ ادروائز جس کا جو کیریئر ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے، کھپا ہوا ہے. ایگزامپل سمجھنے کے لیے آپ اپنے خود اپنے لیول کے اوپر دیکھیں. ابھی اسٹوڈنٹس کا تھرڈ فورتھ سیمسٹر ہوتا نہیں ہے، یہ جب سے میں آیا ہوں تب سے اس طرح دیکھ رہا ہوں، کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا. جب اسٹوڈنٹ کا تھرڈ فورتھ سیمسٹر ہوتا نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ ہوتا ہے کس طرح سے ہم انٹرنشپ کریں، آج سمر میں جا کے انٹرنشپ کریں گے، جا کے ہمیں کوئی پروجیکٹ مل جائے، ہم وہاں سے کچھ ارننگ کریں، کچھ کمائیں ہم اس پروجیکٹ سے، اپنا بزنس کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. ڈگری ختم نہیں ہوتی، پہلے بزنس کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، وہ کریں گے، کتنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کس قدر حاوی ہے یہ سوچ ہمارے اوپر کیریئر کی. تو جتنی پلاننگ وہ کم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا کچھ تھوڑا سا، کم از کم کوئی 50% کے قریب بھی کم، اللہ تعالیٰ کی خاطر بھی تو ہم کچھ پلان کریں. ایسا کوئی چیز ہمارے قریب نہیں ہے، ہم مطمئن ہیں. جو اس پہ کھیتی باڑی کا ذکر ہے، ہم اپنے کیریئر لائن پہ مطمئن ہیں. اور جو آپ کے سینئرز جو جا چکے ہیں، جو شروع میں بظاہر لگ رہا تھا کہ شاید ان سے کچھ امید لگ رہی تھی کہ کچھ کریں گے، وہ بھی اپنے لائن میں جگہ مطمئن ہے، بالکل مطمئن ہے. ابھی کسی کے اوپر، اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر، فیکلٹی لیول کے اوپر، کے آر ایل میں، کہیں پر بھی کہیں کوئی چیز اناؤنس ہو رہا، جیسا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیکلٹی کے اندر بھی اخبار جو آتا ہے، اخبار میں خبریں نہیں پڑھتے زیادہ، صحیح توجہ ہوتی ہے منڈے کو آتے ہیں جب خاص طور پہ، تو سنڈے کے اخبار میں جابس کہاں کہاں آئی ہوئی ہیں ضرور دیکھا جاتا ہے اسے کہ کہاں کہاں آئی ہیں. ہم لوگوں کے مطمئن ہیں اس کے اوپر کہ بس یہی ہماری زندگی اور موت ہے بس. اور جہاد ترک کر دو گے جس طرح کہ ہم نے ترک کیا ہوا ہے، تو بالکل 100% یہ حدیث سچی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہم پہ ایسی ذلت اس ٹائم کے اوپر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اس ذلت میں یہ شامل ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر کارٹون بنائے، کسی نے سوری نہیں کہا آپ کو، آپ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہا. فتنہ نام کی مووی بنائی 2008 کے اندر، کوئی آپ نے جتنی مرضی توڑ پھوڑ کی، ان کے امبیسڈر کو بلایا، کوئی نہیں، کوئی لفظ نہیں. وہ ہر چند عرصے بعد کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں. اسی سال کے شروع میں ٹویٹر کو بین کیا تھا پاکستان نے، لیکن ٹویٹر نے معافی نہیں مانگی تھی، خود ہی ہم نے بین ہٹایا تھا. پھر اس کے بعد یوٹیوب ابھی بند ہے. یوٹیوب بند کب تک ہے؟ یہ تو لگ رہا ہے انڈیفینیٹ ہی ہے، کیونکہ گوگل کا جو چیئرمین ہے ایرک شمارک جو ہے، اس نے ساؤتھ کوریا کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، جہاں پہ وہ اینڈرائڈ کا جو نیکسس 7 ٹیبلٹ ہے اس کو لانچ کرنے کے لیے اور سیمسنگ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کے لیے گئے تھے. پریس کانفرنس کے اندر اس نے کہا ہے، صاف اس نے کہا ہے کہ ہماری پالیسیز بہت کلیئر ہیں یوٹیوب اور اس کے بارے میں، اور اس ویڈیو نے کچھ نہیں کیا، ایس آر اے آفینڈ نہیں کیا. لیکن اس نے آگے کیا کہا ہے، دا آنسر ٹو سچ ریئیکشنس، یہ جو توڑ پھوڑ مسلمان کر رہے ہیں اور اتنا جو وائلنٹ ہوئے ہوئے ہیں، دا آنسر ٹو سچ ریئیکشنس از مور ریئیکشن. تم جس طرح کی اتنی اور حرکتیں کرو گے نا، ہم بھی پھر اور بڑھ کے اس طرح کی حرکت کریں گے. پھر تو لگتا نہیں ہے کہ یہ چیز کے ختم ہونے والی ہے. کس کس کو ہم بین کریں گے؟ کیا پتہ پھر ہم خود ہی ذلیل ہو کے ہمیں خود ہی بین ہٹائیں ہم لوگ. اگلی کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ آنا ان لوگوں نے ہمارے پاس ہی ہے، ویزا لے کے ہمارے پاس ہی آئیں گے، یہ ہمارے ہی یہ ٹکڑوں پہ پلیں گے، یہ ان کی اپنی کوئی حیثیت ہے بھی نہیں، اوقات ہے بھی نہیں ان کی. ایئرپورٹ کے اوپر آپ کبھی جائیں، وہاں پہ جتنی زیادہ چیکنگ ہماری ہو رہی ہوگی اور کسی کی چیکنگ نہیں ہو رہی ہوگی اتنی زیادہ. ہر کچھ عرصے بعد جناب وہ کہتے تو ہیں لائے ہیں، لیکن نہیں جی اب ہم تمہیں ایڈ دے رہے ہیں، اب اور ہم ایڈ نہیں دیں گے جب تک یہ کر کے نہیں دکھاتے ہیں، اور ایڈ نہیں دیں گے یہ کر کے نہیں دکھاتے. دلیل ہوئے ہوئے ہم لوگ اس ٹائم. پاکستان سے کوئی فلائٹ امریکہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتی، کیونکہ ان کو ایون ہماری اتھارٹیز ایف آئی اے کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دوبارہ ری چیکنگ کریں گے. جہاز سے سارا سامان اترتا ہے، سارے لوگ اترتے ہیں یورپ کی کسی ایک کنٹری میں، نارملی بارسلونا ہوگا یا پیرس ہوتا ہے یا مینچیسٹر، ان تین جگہوں کے اوپر پاکستان سے جو فلائٹس امریکہ جاتی ہیں وہ ان تین جگہوں پہ سٹاپ کرتی ہیں. سب کی دوبارہ تلاشی لیں گے، دوبارہ انٹری ہوگی، دوبارہ سامان کا انٹ ہوگا، پھر ہاں اب آ سکتے ہیں آپ. تو ہماری یہ جو ذلت ہے دنیا کے اندر، یہ اس کا کہیں کم نہیں ہونا، ना इस पाकिस्तानी हमारी कोई इज्जत होनी है, ना एज अ मुल्क हमारी कोई इज्जत होनी है। क्यों, क्या है, हम दीन से कहीं और जा चुके हैं। कैरियर हमारा दीन था ही नहीं, इस दीन का हिस्सा था ही नहीं कैरियर बनाना हमारा। सूद हराम था, अल्लाह रसूल के साथ जंग है, और जहाद को तर्क कर देना तो अल्लाह ताला यही आखिर में जो बात है जो रसूल सल्लम कह रहे हैं, हत्ता तर्जो इला दीनकुम, जब तक तुम वापस लौट के अपने दीन में नहीं जाते तब तक अल्लाह ताला तुम पर जिल्लत नहीं ख़त्म करेंगे। हिजरत ना करने का अंजाम क्या है, इसके बारे में सूरह निसा की आयत है जिसके अंदर बेशक वो लोग जो फौत होते हैं और फरिश्ते उनके पास आते हैं, वो लोग जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया था उनसे अल्लाह उनसे फरिश्ते पूछते हैं कि तुम लोग किस हाल में थे, तो वो क्या कहते हैं, कालू, वो कहते हैं कुन्ना मुस्तज़फीना फिल अर्ज़, हम तो ज़मीन में बहुत मजबूर थे, हम क्या करते, हम अमल ही नहीं कर सकते थे। तो फरिश्ते आगे से कहेंगे कि अल्लाह ताला की ज़मीन इतनी वसी नहीं थी कि तुम हिजरत कर लेते, तो अल्लाह ताला कहेंगे ऐसे जो ज़ालिम हैं उनका ठिकाना जो है वो फिर दोज़ख़ है, और जो बहुत बुरी जगह है। हिजरत तर्क करना, जहाद तर्क करना, उनकी दो सज़ाओं का जिक्र है। फिर तीन आयात सूरह मायदा की जो मैं नहीं समझता कि आपने कभी सुनी होंगी, आयात सूरह मायदा की बिल्कुल साथ साथ हैं, 44 नंबर आए थे, 45 नंबर आए थे, 47 नंबर आए थे, वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फाउलाइका हुमुल काफिरून, जो लोग हमारे उतारी हुई किताब और शरीयत के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, उसको नाफिज नहीं करते, उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, वो काफिर हैं। वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फाउलाइका हुमुल ज़ालिमून, जो लोग हमारी उतारी हुई किताब, हमारी उतारी हुई शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, फ़ैसले नहीं करते, ये लोग ज़ालिम हैं। वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फाउलाइका हुमुल फासिकून, जो लोग हमारी उतारी हुई किताब, हमारी उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, ऐसे लोग फासिक हैं। अल्लाह ताला ने तीन तरह के वर्डिक्ट सुनाए हैं, तीन तरह के फ़ैसले दिए हैं, तीन तरह के फतवे दिए हैं कि जो लोग ऐसा काम नहीं करते जिस तरह के हम लोग नहीं कर रहे, इनफैक्ट कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं कर रहा, अल्लाह ताला ने कहा ये काफिर भी हैं, ये जालिम भी हैं, ये फासिक भी हैं। और ये जो ज़िल्लत का हिस्सा है इसके अंदर एक ज़िल्लत जो है वो ये है कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है दहशतगर्द हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, ये लोग जो पहली क्लास के अंदर बात की थी एम्बिगुइटीज़ और उन चीज़ों के अंदर बात हुई थी उससे रिलेटेड कि ये लोग दहशतगर्द हैं और टेररिस्ट हैं, ये फलाने हैं, और हम लोग पूरी मुस्लिम दुनिया हम लोग इस कदर डिफेंसिव मोड में हुए हुए हैं कि हम नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल हम ऐसे नहीं हैं, हम बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, वो ऐसे नहीं है, हम में हिम्मत है ही नहीं कि हम ये कह सकें कि जो सोचना चाहते हो सोच लो तुम लोग, हमारी की ऐसी हैसियत है ही नहीं, हम क्यों किसी के पीछे पड़े हुए हैं, हम उनके क्यों इतने मिन्नत कर रहे हैं, क्योंकि हमें हम समझते हैं कि बस वो ही खुदा हैं, हम इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम हर चीज़ में, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन्जॉयमेंट हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, बाहर घूमना फिरना हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, पैसे हो गए, अब तो रिश्वत भी डॉलर में लेते हैं हम लोग, हमारे लोकल जो लोग हैं रिश्वत भी डॉलर में लेते हैं, तो उनकी करेंसी उन्हीं की हर चीज़, किस कदर अपोलोजेटिक हुए हैं हम लोग दो टोक नहीं कहते कि नहीं तुम हमें कहते हो दहशतगर्द, तुम लोगों ने खुद क्या किया है, 9/11 के अंदर कितने लोग मारे गए थे अमेरिकन, कितने लोग मारे गए थे, देखिए चार तो जहाज़ हाईजैक हुए थे ना, जहाज़ के अंदर कितने पैसेंजर्स होते हैं, 200-300 तो होता है पर जहाज, हम कहते हैं 300 पैसेंजर थे, 300 मल्टीप्लाई बाय चार जहाज़ अगवा हुए थे, 1200 बंदा ये होगा, ठीक है, क्रू मिला के पायलट्स मिला के। फिर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग है उसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये बिल्डिंग जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, इसके अंदर एक दिन के अंदर 1.5 लाख बंदा आता जाता था, इस कदर फ्लो था। फिर दो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स नहीं गिरी थी, उनके साथ साथ जो छोटी बड़ी, एक तो ये तो दो बड़ी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग, टोटल 7-8 बिल्डिंग्स हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, अगर वो गिरी और उनके साथ जो और भी थी वो भी इतनी गिरी, फिर पेंटागन पे भी अटैक हुआ था, पेंटागन का भी एक हिस्सा तबाह हो गया, एक जहाज़ तो जो है ना वैसे ही गिर गया था, कितने लोग मरे होंगे, सिर्फ 2900 लोग, सुनने में तो लग रहा है कि पता नहीं कितना लाख बंदा मर गया था शायद, पेंटागन इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है पेंटागन, वहाँ पे जाके उसका एक पूरा जो पेंटागन का कोना बनता उसका एक पूरा कोना डिस्ट्रॉय हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इतनी बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, 1.5 लाख एक बिल्डिंग के अंदर बंदा आ सकता, एक फ्लो होता था, फ्लो इतना ज़्यादा फ्लो, और मरे सिर्फ इतने से 2900 समथिंग, اس کے پیچھے انہوں نے کتنا بندہ مار دیا ہے ہمیں نہیں پتا, ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. عراق کے بارے میں 2006 میں 2003 مارچ میں اٹیک ہوا تھا عراق کے اوپر, 2006 کے سمر میں, کسی مسلم کنٹری نے نہیں, ہم نے نہیں, امریکن ہی ایک انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کی ایجنسی نے سروے کیا تھا اور ان کی اپنی رپورٹ تھی ہے, اور یہ ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, یہ امریکن ہی میڈیا کے اندر آؤٹ ہوئی تھی بات یہ والی کہ 3.25 سال کے اندر 6.5 لاکھ بندہ مارا جا چکا ہے عراق کے اندر. یہ انہوں نے سروے کر کے بتایا, ہمیں کیا پتا, 2006 کو گزرے ہوئے بھی 6 سال گزر گئے ہیں, بغداد میں کتنے کم دن ایسے ہوں گے جب ہم نے سنا ہوگا کہ آج دھماکہ نہیں ہوا تھا. افغانستان کا حال کیا تھا, لیبیا کے اندر کیا ہوا ہے, ہم لوگ لیکن ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کو کیسے کہیں کہ بس اور نہیں چلنا ہے یہ بدماشی تمہاری, ہم لوگ الٹا اپولوجیٹک ہوئے ہیں, نہیں 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 ہم بہت اچھے ہیں, ہم بہت اچھے ہیں, ہم تو پیس, ہم تو یہ ہارمونی فلانا, ہم یہ ہم وہ. تو یہ ذلت کا حصہ ہے ہمارا, یہ ہمارا ذلت کا حصہ ہے کہ وہ جب مرضی چاہے ہم پہ الزام لگاتے ہیں, جب ان کا کوئی منسٹر یا سینیٹر کہتا رہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پرو امریکن ہے, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں شاباش ملی ہے, ساتھ ہی اگلے دن ان کا کوئی اور منسٹر یا کوئی اور سینیٹر کہہ دے گا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ڈول پلے کر رہا ہے, ہم اتحادی معافی پہ آ جائیں گے, نہیں ہم رول پلے نہیں کر رہے, ہم یہ نہیں کر رہے, ہم وہ نہیں کر رہے. یہ ذلت کا حصہ ہے ہمارا. اور ایک دہشت گردی ہوتی ہے کہ ایک دہشت گرد بدماش ٹائپ بندہ ایک محلے کے اندر ہے, ایک ہو گیا کہ ایک دہشت گرد گروپ جو ہے وہ ایک ملک کے اندر ہے جن کی بدماشی چل رہی ہے, یہ گروپ کہہ لیں گے اسے آپ, یہ جو اگر سوات کے اندر بالفرض طالبان کوئی ہیں, بالفرض طالبان ہیں اور انہوں نے ہی مارا اس لڑکی کو, یہ ملک کے لیول کے اوپر یا ایک علاقے کے اندر دہشت گردی ہو گئی, ایک ایم کیو ایم یا جو بھی کراچی کے اندر ہو رہا ہے, پی 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 بھی شامل ہے, اے این بی بھی شامل ہے, ایک وہ بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ ملک کے لیول کے اوپر ہو گئی. ان لوگوں کی دہشت گردی تو بین الاقوامی ہے, پوری دنیا کے اوپر ملکوں کے لیول کے اوپر پھیلی ہوئی ہے, لیکن ہمیں ہمت نہیں ہے ہم یہ کہہ سکیں. اور کون سی فیملی ایسی ہے ہماری جس کا ریلیٹیو امریکہ میں نہیں رہتا, ہم پنگا لیں بھی تو کس طرح لیں پنگا, ہمارے کوئی کسی کا کوئی بھائی رہتا ہے, کسی کا کوئی فلانا ماموں رہتے ہیں, کسی کے چچا رہتے ہیں, کسی کے فلانے رہتے ہیں, کسی نے خود جا کے رہنا ہے, اس کے ارادوں میں یہ ہے کہ میں خود جا کے رہنا ہے, تو ہم کس طرح پنگا لے سکتے ہیں وہاں پہ. تو جہاد کی جو ایک قسم جو ہے اقدامی جہاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, وہ تو بہت دور کی بات کہ ابھی ہم اس کے بارے میں سوچیں, ابھی تو ہم دفاعی جہاد کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں. اگر یہ اس طرح کی باتیں نیوز میں بھی آ رہی ہیں اور انٹرنل رپورٹس بھی ہیں کہ سوات کے اندر انڈیا کے ایجنٹس ہیں, بلوچستان میں ہیں, یا فلانا ایڈ ان کو ہو رہی ہے, یا فلانی جگہ سے آ رہی ہے, دیکھیں بہت کامن سینس سوچنے کی بات ہے. میرا کوئی تعلق ملٹری فیملی سے نہیں ہے, نہ مجھے خود زیادہ پتہ ہے ان چیزوں کا, نہ ان علاقوں میں کبھی گئے ہیں, لیکن کچھ بہت کامن سے سوال ہیں جو آ سکتے ہیں مائنڈ کے اندر, ان کا جواب نہیں سمجھ لگ رہا اب تک. کہ ایک طرف تو پاکستان کی آرمی لڑ رہی ہے, جن کے پاس ٹینک بھی ہیں, ہیلی کاپٹر بھی ہیں, ان کے پاس اتنا فوج ہے, 6.5 لاکھ کے قریب ایکٹیو فوج ہے, پھر ہمارے پاس فیکٹریز ہیں, آرڈیننس فیکٹریز ہیں, ہمارے پاس کہاں کہاں کیا کیا اسلحہ تیار ہو رہا ہے, ہمارے پاس چائنا سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں اسلحہ, فلانی جگہ سے امپورٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم کس سے لڑ رہے ہیں, وزیرستان کے اندر یا سوات کے اندر یا ادھر, ہم کن سے لڑ رہے ہیں, ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا کہ ایک ملک کی آرمی جو ہے وہ لڑ رہی ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے, سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے, یہ کامن سینس کا سوال ہے. یہ اب کوئی بہت ہمیں زیادہ ملٹری کا نہیں چیزیں پتہ, لیکن یہ آ کہاں سے رہا اسلحہ ان کے پاس, اور ختم بھی نہیں ہو رہا اسلحہ ان کے پاس. تو ابھی تو ہم اب جو دفاع ہے اپنا ہم وہ بھی نہیں کھل کے کر سک رہے, ہم کھل کے نہیں کہہ سک رہے کہ بالفرض انڈیا کے اگر کوئی چیز پکڑی گئی یا لنک پکڑا گیا تو ہم انڈیا کو دو ٹوک کہیں کہ یہاں سے معاملہ اپنا ختم کرو, ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں, جب 5 فروری آئے گی ہم ایک تو چھٹی منائیں گے, کشمیر کی چھٹی آج, اور ایک یاداشت پیش کرتے رہیں گے, جس طرح کہ وہ پتہ نہیں ان کو تو یاداشت کے ساتھ بادامہ کا پوری بوری دینی چاہیے کہ ساتھ پورے سال بادام بھی کھاتے رہو, کہ ہر سال ہم یاداشت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ 1949 کے اندر سے لے کے اب تک وہ آپ نے جو امپلیمنٹ کرنا تھا, ریفرینڈم کرانا تھا, یاداشت پہ یاداشت, وہ بھی ہاں یاد بھول گئے تھے ہم شاید دوبارہ, چلو اگلے سال دوبارہ بھیجنا, اور کتنا مذاق بنایا گیا ہم نے نا, کس قدر فنی بات ہے یہ. تو اقدامی جہاد دور کی بات ہے. ایک بات اور تھوڑی سی رہ گئی تھی, قرآن کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں سورہ توبہ کی جو آیات ہیں خاص طور پہ ابتدائی آیات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، ان کا تعاقب کرو، ان کا پیچھا کرو، ان کو چھوڑنا نہیں ہے اور جہاں پاؤ قتل کرو. یہ بات ہو رہی ہے صرف مشرکین مکہ، باقی مشرکین بھی نہیں، صرف مشرکین مکہ جن کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ بھیجے گئے تھے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کئی معجزات دیکھے تھے. شق القمر کا معجزہ تھا، چاند توڑا گیا تھا، جس طرح جنہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیے تھے اور اس کے باوجود انہوں نے نبی اور رسول کو جھٹلایا تھا، رد کیا تھا. ان لوگوں کے اوپر یہ حکم تھا، یہ جنرل رول نہیں تھا. یہ والا جنرل رول وہی ہے جو آپ کو پہلے بتا دیا تھا میں نے. سورہ نساء کی ایک آیت ہے آیت 75، یہ سپورٹ کی جاتی ہے یا یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے کشمیر کے جہاد کو سپورٹ کرنے کے لیے، کشمیر کے جہاد کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بیسک آیت ہے. وہ آیت ہے کیا؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں قتال کر رہے؟ بل مستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور ان مجبور اور مردوں، عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے تم؟ الذین یقولون، جو کہ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے اللہ کے آگے، ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالما اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے کسی طرح سے بچا لے جس کے لوگ ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی مددگار مہیا کریں. واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور کوئی کسی طرح سے ہمارے لیے مدد کا کوئی بندوبست کریں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم ایسے لوگوں کی، ایسے مسلمانوں کے جو مجبور ہیں ان کی پکار پہ کیوں نہیں جاتے، ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ شان نزول کے اعتبار سے یہ آیت کا مطلب جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ظلم میں جو مسلمان وہاں پہ رہ گئے تھے اور ان کی قید میں تھے وہ ہیں، ان کی پکار کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیوں نہیں اٹھتے مسلمانوں، اٹھو اب تم لوگ. فتح مکہ کی طرف یہ اشارہ ہے. یہ آیت کوٹ جاتی ہے کشمیر کے جہاد کے لیے، بالکل ٹھیک کوٹیشن ہے یہ. پھر اسی قسم کی آیات ریسنٹ ٹائمز کے اندر جتنے بھی دنیا کے اندر اس ٹائم کانفلکٹس چل رہے ہیں سب جگہوں پہ مسلمان ہی انوالو رہے ہیں، اور دوسری سائڈ کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ ظلم کرنے والے کوئی سپر پاور سے لنک اس کا تعلق ہے. بوسنیا اور ہرزگوینا بیسیکلی ایک ہی ملک ہے بوسنیا، اس کے ساتھ جو سربیا اور جو ارلی نائنٹیز کے اندر 92, 93, 94 کے اندر جو اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا تھا یہاں پہ اور کسی نے جا کے روکا نہیں تھا ظلم کو، مسلمان مارے گئے تھے وہاں پہ. کشمیر کے اندر مسلمان ہی ہیں جو مارے جا رہے ہیں جس کا کوئی حل نہیں نکل رہا. چچنیا کے اندر رشیا نے جو اپریشن کیا ہوا ہے وہ بھی مسلمان ہی ہیں. فلسطین کے اندر تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو کلائمیکس ہے ان سب چیزوں کا. پھر اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹ ٹائمس کے اندر، ویسے تو بہت چیزیں کوٹ کی جا سکتی ہیں، صومالیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی جو برما کے اندر جو ہوا رنگون کے پاس، وہ جو بدھسٹ جو کہ ویسے تو بڑے پیس لونگ نیشن ہے، پکچرز اس کی فارورڈ ہو کے آئی ہوں جس طرح آپ نے دیکھا ہو، جس طرح انہوں نے بروٹلی مارے لوگوں کو، مسلمانوں کو مارا ہے. انڈیا کے اندر اٹ سیلف جس طرح گجرات کے جو ہنگامے ہوئے تھے، کبھی تصویریں دیکھی ہوں تو بندہ کام جاتا ہے تصویریں دیکھ کے کہ یہ کیا کس قدر ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ. سب جگہوں کے اندر یہی شامل ہے. اب برما کے وہ جو لیڈی، اس کو تو پیس پرائز امریکہ، انہیں دنوں میں امریکہ گئی ہوئی اور امریکہ میں پیس پرائز دینے گئی اور اس نے ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ مسلمانوں کو مارنا بند کرو. تو کسی نے ہماری مدد نہیں کرنی، کسی مسلم کنٹری نے بھی کچھ نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ ٹرکی نے کہا تھا کہ ہم ہیلپ کریں گے. 2006 کے اندر کی وار جو تھی جس کے اندر وہ حزب اللہ اور اسرائیل کا جو معاملہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد اسرائیل نے غزہ اسٹرپ کے اوپر اٹیک کیا تھا، یہ 2008 کی بات ہے. یہ غزہ اسٹرپ جو ہے فلسطین کا علاقہ، وہاں پہ اسرائیل نے بہت آپریشن کیا تھا اور بس پیس 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 کی بات ہوئی تھی. اس کے لیے پھر مختلف علاقوں سے پیسے ڈونیشن جمع کی گئی تھی، جو میرا اپنا ٹرسٹ ہے ہم لوگوں نے بھی اس میں ہیلپ کیا تھا، شفا فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے پیسے جمع کیے تھے اور وہ بھیجے تھے ایجپٹ کے تھرو. ایجپٹ بارڈر نہیں کھول رہا تھا کہ نہیں ابھی اجازت نہیں ہے. کہاں سے اجازت نہیں؟ اسرائیل کی طرف سے اجازت نہیں ہے. فی الحال بارڈر کے تھرو جانا دیا، وہاں گئے، ایڈ گئی، میڈیکل ایڈ، دوائیاں گئیں، کھانے پینے کی چیز گئیں، ہیلپ کیا. یہ ٹھیک ہے اس ٹائم مسلمانوں کی ضرورت تھی، یہ حل نہیں ہے مسئلے کا. ہم نے یہاں پہ لاکھوں روپے جمع کر کے، کروڑوں روپے جمع کر کے مختلف مسلمان ملکوں نے ایڈ بھیجی اور وہاں جا کے ایڈ مل گئی ان کو. یہ ایڈ اسرائیل کو اگلے ہفتے دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے سے نہیں روک سکتی. پھر کیا کریں گے؟ دوبارہ ہم کروڑوں روپے جمع کریں گے، دوبارہ دوائیاں خریدیں گے، وہاں جائیں گے، اجازت مانگیں گے، پھر جائیں گے تو ہیلپ کریں گے، جا کے نرم پٹی کریں گے. یہ چیز نہیں روکے گی آئندہ میں. جو میں بات کر رہا تھا کہ آیت سے ہی کوٹ کی گئی ہے یہ والی, لیکن اس کو تھوڑا سا انالائز کریں. بالفرض کہ یہ کشمیر کا جہاد ہے, یہ مشرف جو ہے یہ امریکہ کے کہنے پہ وڈرا نہ کرتا کشمیر کے جہاد سے, اور یہ کنٹینیو رہتا جو 1989 میں تقریباً شروع ہوا تھا. 88 کے اینڈ میں ضیاء کی ہی پلاننگ تھی, ہے جنرل ضیاء کی پلاننگ, لیکن ضیاء کی ڈیتھ ہو گئی تھی آپ کو پتا ہے 17 اگست 88 میں. تو 89 میں یہ ایکچولی جہاد شروع ہوا تھا. پاکستان آرمی نے نہیں حصہ لیا تھا ڈائریکٹ, بلکہ کیا کیا تھا, عام سویلینس جو تھے ان کو جو افغان وار کے اندر, اب افغان وار تو سیٹل ہو گئی تو جو رخ تھا اس کو وہاں سے اس طرف پھیرا کشمیر کی طرف, اور انڈیا کو تھا کہ وہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ تنگ کریں اور ان کے جو ہے نا صحیح کہتے ہیں کہ لوہے کے چنے ہم چپائیں انہیں, یہ کام کیا تھا. امیجن کریں کہ اگر یہ جہاد جاری رہے تو کچھ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اس کا, بالآخر کیا ہوگا؟ جی کون رکیں گے؟ رکے گی, انڈینس واپس ہوں گے آپ کے خیال میں؟ ہو سکتے ہیں. نمبر ون یہ کہ انڈیا کی فوج جو ہے وہ 10 سال سے اوپر ہو گیا ہے, 5 لاکھ فوج انڈیا کی, ہماری ٹوٹل فوج ایکٹیو فوج فائٹنگ فورس جو ہے وہ 6.5 لاکھ ہے. انڈیا کی 5 لاکھ فوج جو ہے وہ صرف کشمیر میں تعینات ہوئی بھی ہے. یہ جہاد اس طرح نہیں ہو رہا کہ یہ پہاڑیاں ہمارے قبضے میں, یہ پہاڑیاں ان کے قبضے میں ہیں, یہاں سے فائر ہو رہا ہے پھر ہم آگے اقدام کریں آگے پہنچ رہے ہیں, نہیں ایسا نہیں جہاد ہو رہا. کہ جہاد کس طرح ہو رہی ہے, اوکے کیا ہے, وہ سب چھپے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ایک فوجی قافلہ جا رہا ہے اور انہوں نے نوٹ کر لیا کہ یہ راستہ جا رہا ہوتا ہے. ایک دن کیا کریں گے, فوجی قافلے کے اوپر اٹیک کر لیں گے, ایمبوش اٹیک کریں گے, گرنیڈ پھینک گرنیڈ اٹیک کر لیا, کچھ کر لیا, ان کے فوجی کچھ مارے گے وہ کریں گے, پھر ایک دم سے غائب ہو جائیں گے. پہاڑ کیونکہ ہے پہاڑی علاقہ ہے کشمیر اور تھک فارسٹ ہے, پھر اس کے اندر غائب ہو جائیں گے, پھر وہ کشمیری کیا, وہ انڈین آرمی کیا کرے گی, پھر انہوں نے ڈھونڈنا ہے نا. یہ تو نہیں کہ ہوتے بندے مارے گئے چلو واپس ہم ٹرک تو لے کے چلیں آگے, کیا کریں گے خود بتائیں, انہوں نے ڈھونڈنا ہے نا, ڈھونڈیں گے تلاش کریں گے کون تھا کس نے مارا تھا, کہاں جائیں گے, وہ گاؤں میں جائیں گے تلاشیاں لیں گے, جن پہ شک ہوگا ان کو بھی پکڑ کے لے جائیں گے, پھر جو اگر وہ واقعات صحیح ہیں اور ان میں حقیقت بھی ہے, کچھ ایگزیجریشن بھی ہے پاکستان کی طرف سے لیکن حقیقت بھی ہے کہ اگر وہاں پہ ان کو ظاہری بات ہے انڈین آرمی ہے بندے ان کے پکڑ لیے, اگر ان کو کوئی خوبصورت لڑکیاں وہاں پہ نظر آئی ہیں تو ریپ کے واقعات بھی ہوئے ہیں, اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں. اس کے اوپر ایک لیکچر کے اندر میں نے جواب سنا تھا ڈاکٹر اسرار کا, تو وہی میں آپ کو ایز اٹ از کوٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ جس طرح کے ہو رہے ہیں, کہتے ہیں کہ انڈین آرمی کو اس ظلم تک لے کے کون گیا ہے, اگر آپ نے ایمبوش نہ کرتے تو وہ گھر گھر تلاشی نہ لیتے اور اس طرح کی ظلم زیادتی نہ ہوتا, ان کو لے کے کون گیا وہاں پہ, آپ نے ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے وہ ادھر گئے ہیں. اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا, جہاد کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا, اگلے 5 سال بعد کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہونا. دیکھیں اگر یہ وزیرستان کا معاملہ سوال کا معاملہ چلتا رہے, اس طرح چلتا رہے, یہ طالبان رہیں وغیرہ, پاکستان آرمی جگہ چھوڑے گی, سچ صحیح سے ہی بتائیں, جگہ چھوڑے گی پاکستان آرمی, نہیں چھوڑے گی نا. 10 سال تک اگر یہ معاملہ سٹریچ ہو جائے آرمی جگہ چھوڑے گی, 20 سال تک سٹریچ ہو جائے چھوڑے گی, نہیں چھوڑے گی جگہ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیوں چھوڑیں گے ہم. ایک ایمبوش اور چند 2-3 فوجی مار دیے کچھ کر لیا, کشمیر سے زیادہ تو ریٹ پہ ہمارے مار رہے ہیں, اسی طرح انڈین آرمی کیوں چھوڑے گی. ہم لوگ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وسائل ہی بہت کم ہیں, ہمارے پاس اتنے اکنامک ریسورسز ہیں ہی نہیں کہ ہم زیادہ برداشت کر سکیں, وہاں تو انڈیا کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں, انڈیا تو اور برداشت بھی کر سکتا ہے اسے. تو میں بتا رہا تھا 5 لاکھ کی جگہ وہ 7 لاکھ تک ہو گئی ہے فوج انڈیا کی, انڈیا کی اکانومی کے اوپر اس سینس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ہماری اکانومی کے اوپر تو جناب بالکل, جیسے پہلے ہی تھوڑے سے پیسے ہیں, تھوڑے سے پیسے ٹیکس کے تھرو آتے ہیں, چند ایڈ میں آتے ہیں, اس میں کرپشن بھی کرنی ہے سب نے, سب نے لوٹ مار بھی کرنی ہے, ہر بندے نے اپنے درجے کی کرپشن کرنی ہے. آپ کے اگر ابو کو گاڑی ملی ہوئی ہے کیرل یا جس بھی ادارے میں ہے وہاں اس کی طرف سے ملی ہوئی ہے, وہ گاڑی کس لیے ملی ہوئی ہے, کیرل آنے جانے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ لوگ گھومنے پھرنے بھی اسی بھی گاڑی پہ جائیں گے. آپ کو اگر پیٹرول کی دیا ہوا ہے کہ اتنے لیٹر پیٹرول پر منتھ آپ کا فری ہے, جیسا بینکس نے کیا ہوتا ہے یا مختلف اور جگہوں نے کیا ہوتا ہے, اتنے لیٹر پیٹرول فری ہے, کس لیے ہے وہ؟ آپ نے وہ اتنا لیٹر ضرور پورا کرنا ہوگا. آپ نے آپ سے نہیں پورا ہو رہا تو آپ اپنے رشتے داروں کو بھروا کے دے رہے ہوں گے پیٹرول, کہ آپ بھی اپنی ٹینکی بھریں, بس یہ پورا کریں پیسے. آپ کو اگر ایک خاص لمٹ دی ہوئی ہے کہ موبائل کا 4000 تک کا خرچہ جو ہے وہ آپ, 4000 بڑا پیسہ ہوتا ہے موبائل کا, نہیں بھی آپ سے ہو رہا تو آپ رگڑیں گے اسے باہر, فون لمبے لمبے کریں گے کہ بس یہ پیسہ پورا کرو. ہم میں سے ہر بندہ اپنے درجے کی کرپشن پوری کرتا ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیسہ جائے گا کہاں سے, ہمارے ملک کا پیسہ ضائع ہوگا, نہیں, ہم پھر بھی اس کو لوٹیں گے جتنا لوٹ سکتے ہیں ہم لوگ. تو ایک تو پہلے تھوڑا سا پیسہ ہمارے ملک میں آتا ہے, ہمارے ملک کے پاس ہے, ان میں سے کرپشن بھی ہے, لوٹ مار بھی ہے, پھر سارا پیسہ نچوڑ کے فوج بھی لے جاتی ہے. فوج ہتھیار تو نہیں خریدتی سارے اس سے, فوج نے ڈیفینس ہاؤسنگ اسکیمس بنانی ہے, انہوں نے اپنے طریقے سے آرمی کی بھی نئی گاڑیاں ملیں گی انہیں, پھر جو سیکنڈری ادارے ہیں, کیرل کا ادارہ ہو گیا, ابھی بھی ہے, نئی گاڑیاں سب کو ملی ہیں, کیا ضرورت کیا تھی نئی گاڑی کی؟ تو کرپشن تو پہلے ہی اتنی زیادہ, ہم تو زیادہ برداشت کر ہی نہیں سکتے. یہ طریقہ جو جہاد کا ہے اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں نکل سکتا. چچنیا کے اندر رشیا چھوڑ سکتا ہے اس طرح, اس کا آؤٹ پٹ اس طرح نہیں نکل سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو لوگ اگر لڑ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ ترک کر دیں. افغانستان کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ معاملہ بالکل ڈفرینٹ تھا, کیونکہ وہ انڈیا رشیا کا وہ نہیں تھا, علاقہ نہیں تھا, رشیا آیا تھا ادھر, رشیا کو پھر فوٹنگس نہیں مل رہی تھی رکنے کے لیے, وہ معاملہ بالکل ڈفرینٹ. اس میں ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اس معاملے کو. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دیں, جہاد کرنا ہی نہیں چاہیے یہ والا. مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آرمی جو ہے وہ جو یہ کر رہی ہے یہ اللہ کی خاطر نہیں کر رہی. اسلام ہمارے پالیسیز کا حصہ نہیں ہے, نہ آرمی کا, نہ گورنمنٹ کا, نہ جوڈیشری کا, یہ بات تو مانے نا. اگر بالفرض ہم نے کشمیر لے بھی لیا تو ہم کیا کریں گے کشمیر کے ساتھ؟ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, قائد اعظم کی اتنی کوٹیشن ہم کہتے ہیں کہ ایسا ملک چاہتے ہیں, کہ علامہ اقبال کی ایسی کوٹیشن, یہ وہ, یہ وہ ملک ہے کہ ایک ایگزامپل ہوگا دنیا کے اندر کہ اسلام کا سوشل جسٹس کیا ہے. یہ اسلام کا سوشل جسٹس یہ ایگزامپل ہے. تو کشمیر کا یہی حال کریں گے ہم؟ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی, ہماری نیت خراب ہے. اصل میں ہمیں نیت, ہماری نیت میں نہ اللہ کی ذات ہے, نہ اللہ کی رضا ہے, نہ جنت کا حصول ہے, نہ جہنم کا بچاؤ ہے, نہ اسلام ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کوئی ہماری نیتوں میں ہے ہی نہیں یہ چیز, نہ پالیسی میں شامل ہے. جس طرح ہم لوگ ہیں, ہم لوگ جس طرح بچپن کے اندر, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی سکولنگ کے اندر اس طرح کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, مجھے تو یاد ہے کہ پتہ نہیں کم از کم کچھ 4-5 کلاسز تک ایک ٹپکل ایک مضمون ہوتا تھا اردو کا, کہ اگر آپ کو 10 لاکھ روپے ملیں گے تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ. تو ہمیشہ یہ لکھتا تھا, میں تو ہمیشہ یہ لکھتا تھا کہ میں ہاسپٹل بناؤں گا, غریبوں کا علاج کروں گا, یہ فلانا کروں گا. سب کلاس فیلوز اسی قسم کی باتیں لکھتے تھے, سب جھوٹ بولتے تھے. تو اسی طرح ہی تھیوری کے اندر جتنا مرضی پوچھتے رہیں, جس طرح ہم لوگوں نے کوئی اسلام اپنی ذات کے اوپر اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرنا, ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی عمل نہیں کریں گے. ہم سب کچھ کیریئر, اپنا لالچ, اپنی چیزیں, میں بس میری میں لگی ہوئی ہر طرح. اسی طرح یہ ملک کا بھی یہی حال ہے, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز کے اندر. اب میں آپ کو کچھ فرسٹ ہینڈ نالج کی باتیں بتانا چاہتا ہوں. پاکستان نے جب آپ کو بتایا افغان جہاد کے ساتھ اس کو لنک کیا تھا انڈیا کے اس سائڈ پہ, انڈیا کو پاکستان نے انڈیا کو روکنا تھا ایک پاور بننے سے, سپر پاور بننے سے. جب پاکستان بنا تھا, انڈیا اور پاکستان کی ریشو 1-3 کی تھی, آبادی کے حساب سے بھی, صلاحیت کے اعتبار سے بھی. آپ کو پتہ ہے انڈیا 70s کے اندر نیوکلیئر پاور بن چکا تھا. انڈیا بنا ہے تو اس کے بعد بھٹو نے اعلان کیا تھا کہ ہم بھی اب نیوکلیئر پروگرام شروع کریں گے اپنا. انڈیا آج کل جس طرح آپ کو پتہ ہے, انڈیا آج کی خبر ہے, انڈیا نے جو مریخ کے اوپر جو انہوں نے اپنا بھیجنے ہیں, جیٹ بھیجنے ہیں, اس کا جو انجن ہے اس کا آج انہوں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے اسے. ہماری تو پلان بھی نہیں ہے نا, ہمارے پاس تو کوئی ایسا پلاننگ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ اسپیس میں کہیں جانا بھی ہے. اس ٹائم دنیا میں کون کون سے ملک ہیں جنہوں نے اسپیس کے لیے کانکویسٹ میں لگے ہوئے ہیں؟ یا امریکہ ہے، یا چائنا ہے، یا رشیا ہے، بڑے ملک یہی ہیں. چوتھے نمبر پہ بڑے ملکوں میں انڈیا ہی آ گیا ہے. تو انڈیا بھی بہت آگے جا چکا ہے ہم سے. انڈیا کو روکنا تھا ہم نے کسی طرح سے. اس روکنے کے لیے یہ والی پالیسی اختیار کی گئی تھی. جہاد ہوتا تو ہماری آرمی کیوں نہیں لڑی؟ ہماری آرمی تو زیادہ اچھی ٹرینڈ ہے. انہوں نے ان کو کیوں لگایا؟ اور زیادہ تر جو لوگ آئے تھے وہ جذباتی ینگ نوجوان انہوں نے پکڑے تھے، خاص طور پہ جو میٹرک اور ایف ایس سی کی ایج ہوتی ہے، کیونکہ اس ایج کے اندر جوش جذبہ بہت آرام سے بھڑکایا جا سکتا ہے، بہت آرام سے بھڑکایا جا سکتا ہے. جس طرح 99 کی بات ہے، جب میں ایف ایس سی میں تھا اور ایک کورس اٹینڈ کیا تھا، تو وہاں پہ تب یہ کارگل کا واقعہ ہو رہا تھا. 13 سال پرانی بات ہے یہ. کارگل کا واقعہ ہوا تھا تو وہاں کے ایک مجاہد آئے تھے، انہوں نے آ کے ایک اسپیچ دی تھی. تو اس میں میں اور میرے بھائی نے بڑا ولنگلی کہا تھا کہ ہم بھی حصہ لیں گے اس کے اندر. وہ اور بات ہے گجا کہ ابو سے شٹ اپ کال مل گئی تھی ایک، لیکن اس ایج میں پریس کرنا یا ایک دم سے جذباتی ہو جانا بڑا آسان ہے، کیونکہ بندہ اس ٹائم پہ آگے فورس ہی نہیں کر رہا تھا کہ ہو کیا رہے. ایک طریقہ یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں کو جذبہ کیا اور ان کو بھیجا وہاں پہ ٹریننگ دے کے، آرمی نے ٹریننگ دی تھی. اور ایک طریقہ یہ تھا کہ جموں کشمیر کے جو مسلمان نوجوان تھے ان کو بھی اس طرح کھینچا تھا. کھینچا کس طرح تھا؟ کہ دینی جماعتیں جو ہیں، جو یہاں کی دینی جماعتیں تھیں، ان کو وہاں پہ ایکٹیویٹ کیا. مسجدیں تو ہیں نا، ہر جگہ ہی مسجد ہوتی ہیں، ایکٹیویٹ کیا، وہاں کے لوگوں کو یہاں سے بلایا. تو ایک بہت کلوز بندے، میرا ایک جو ٹرسٹ ہے جس کے اندر ایک پروجیکٹ حدیث سے ریلیٹڈ بھی ہے، اس کو جو مین، اس کا جو اکیڈیمک یا علمی لحاظ سے جو لوگ آفٹر کر رہے ہیں، وہ بیسکلی جموں کشمیر کے ہیں، انڈین ہیں. یہ 94 کی وہ بات بتا رہے ہیں کہ 94 کے اندر جب وہ اسی ایج کے تھے، 16-17 سال کی ایج کے تھے، تب وہ ادھر آئے تھے پاکستان. اور آپ یقین کریں کہ پاکستان کا مقام کیا تھا، ان کے بڑوں نے ان کو کیا بتایا ہوا تھا. یہ تب کی بات ہے، 94 میں کیا تھا؟ 94 تک انٹرنیٹ تو نہیں تھا نا، میڈیا بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، کیبل ٹی وی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پی ٹی وی بین تھا وہاں پہ. ان کے پاس پاکستان کے بارے میں کس طرح پتہ لے گا انہیں کہ پاکستان کیا ہے؟ کشمیر میں پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان، یہ چیزیں نہیں چلتی تھیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی ڈیٹیلز کیا ہوں گی. ان کے بڑوں نے کیا بتایا تھا؟ یہ ملک ہم نے اسلام کی خاطر حاصل کیا ہے، لا الہ الا اللہ اس کا مطلب ہے، اس کے لیے ہم نے اتنی اتنی قربانیاں دی ہیں، یہ ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا. اور یہ واحد ملک ہے دنیا کا جو اسلام کی خاطر حاصل کیا گیا تھا. علامہ اقبال کی شاعری، قائد اعظم کے کوٹیشنز اور ان کے جو بیانات، وہ سب چیزیں جو ہے نا، جس سے ایک ان کا کیا معاملہ بنا تھا. انہوں نے خود بتایا کہ جب ہمارا، ہم لوگ آیا کرتے تھے جب کشمیر سے، جب میں آیا تھا اور میرے ساتھ جو آئے تھے، ہم لوگوں نے آتے ساتھ ہی پاکستان کی زمین پہ سجدے کیے تھے. جس طرح آپ کوئی بہت مقدس جگہ پہ جاتے ہیں، اگر آپ کہیں حرم جائیں یا کہیں ایسی مقدس جگہ جائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ سجدہ کرتے ہیں. جس طرح اس طرح وہاں پہ آ کے ہم نے زمین کو سجدہ کیا تھا، چوما تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین یہاں پہ ہے. کہ جب آئے یہاں پہ ہم نے ٹریننگ حاصل کی، تو ہمیں ریئلائز کیا کہ یہ ٹوٹل 12 جماعتیں ہیں، ہر مسلک کی اپنی جماعت ہے، اور ہر مسلک جو ہے وہ اپنے مسلک کو انفورس کر رہا ہے. یعنی کہ اتحاد نہیں تھا یہاں پہ بھی، اسلام کا اتحاد نہیں تھا یہاں پہ. دیوبندیوں کی علیحدہ جماعت ہے، اہل حدیث کی علیحدہ جماعت ہے، فلانے کی علیحدہ جماعت ہے، فلانے کی علیحدہ جماعت ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم نے چند دنوں بعد ریلائز کر لیا، چند دن نہیں لگے ہمیں، مہینے لگے، ہم نے ٹریننگ حاصل کی ہے، یہ ساری گوریلا وارفیئر کی ہم نے ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے. ہمیں چند دن لگے تھے کہ ہم نے ریلائز کر لیا یہ چیز، کہ جو لوگ ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں، آرمی کے جو میجر اور کرنل اور جتنے بھی ان کے ہیں، ان میں کہیں اسلام نہیں ہے. اور یہ تو سارا ڈرامہ ہے یہ. اور کہتے ہیں کہ بالآخر کافی عرصہ لگایا، کچھ سال اور لگے، تو وہ جو 12 جماعتوں کا جو ایک ہیڈ پینل بنایا ہوا تھا، اس کے پاس جا کے میں سوال کرتا تھا. جس طرح یہ ہے قرآن حدیث کی باتیں ہیں، تو ان کی باتیں کہ دیکھیں یہ ہمارے اندر یہ نہیں، ہمارے اندر وہ نہیں ہے. بالآخر انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو یہ بات کان کھول کے سن لیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. وہ پھر ادھر آ گئے، یہاں پہ انہوں نے مدرسوں میں پڑھا یہاں پہ، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلامک یونیورسٹی سے ایم فل کیا علوم الحدیث کے اندر، ادھر ہی سیٹل ہو گئے، ان کی فیملی ادھر ہی رہ گئی ہے، اکیلے ادھر ہی ہو گئے، ادھر ہی شادی ہو گئی، ادھر ہی سیٹل ہو گئے. یہ فرسٹ ہینڈ نالج انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ کیا سمجھ کے آتے تھے کہ پاکستان کیا ہے. ہم سجدہ کرتے تھے، زمین کو چومتے تھے آ کے، کہ یہ وہ زمین میں آئے ہیں جو ہم نے اللہ کے نام کی خاطر حاصل کی ہے. اور دنیا میں آج تک صرف دو ہی ہجرتیں اسلام کے نام پہ ہوئی ہیں، یا ہجرت مدینہ یا ہجرت پاکستان. خالص اسلام کے نام پہ ہوئی ہے. تو ہم یہ سمجھ کے آتے تھے اور اندر سے یہ نکلا ہے. اور واقعی صحیح آپ دیکھیں کہاں پہ کیا چیز اسلام کے مطابق ہے, یہاں پہ کیا چیز اسلام کے مطابق ہے. میں تھوڑا نام بھول رہا ہوں, ایک بیرسٹر ہیں جو جب 2004 کے اندر پاکستان انڈیا کی دوبارہ بڑی دوستی ہونی شروع ہوئی اور اچانک ریلائز کیا کہ بھائی ہم لڑ کیوں رہے تھے آپس میں, ہم تو بڑے اچھے دوست ہیں اور بس ہمارے پر وہ ہمارے بھی پاپ سنگرز وہاں جا رہے ہیں, ادھر کی بھی مراسی ادھر آ رہے ہیں, پھر ہمارے بھی کوئی وکلا جج بھی جا رہے ہیں, صحافی بھی آ جا رہے ہیں, اور اس طرح فلموں کا بھی اور اگریمنٹ ہو گیا کہ ان کی فلمیں یہاں پہ لگیں گی وغیرہ. جب یہاں پہ یہ جب وفد آ جا رہے تھے پاکستان کی جو یہ جو ہیرا منڈی ہے لال منڈی ہے پاکستان کی, اس کا بھی وفد گیا تھا انڈیا. ہماری میڈیا نے نہیں دیا, میں اپنے پاس چیزیں سیو رکھتا ہوں, جو نیوز میں پڑھتا رہتا ہوں نا, جو کام کی ہوتی ہے وہ اپنے پاس سیو رکھتا رہتا ہوں. بی بی سی کی ویب سائٹ کے اوپر آیا ہے ناموں کے ساتھ کہ جو وفد گیا تھا لاہور کی جو ہیڈ تھی وہ یہاں کی تھی, اس کا یہ نام تھا, سرگودا کی ہیڈ کا یہ نام تھا, سیالکوٹ کی ہیڈ کا یہ نام تھا, جو پروسٹیٹیوٹس کو جو وفد گیا تھا وہاں پہ ان سے انڈیا کے پروسٹیٹیوٹ سے ملنے کے لیے کہ سیف سیکس کے لیے آپ لوگ کیا کیا طریقے اپناتے ہیں اور آپ کے حقوق کیا, آپ کو کیا دیے ہوئے ہیں, ہم کس طرح حقوق حاصل کریں, ان چیزوں کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو اینی وے وہ جو وکلا کا جو وفد گیا تھا وہ کہتے ہیں ہم سے ان آفیشیل جو ہمارے دوسرے کاؤنٹر پارٹ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ملک انڈیا کو توڑ کے حاصل کیا کیا ہے, جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں وہ سب کچھ یہاں موجود ہے, انڈینس کے پاس موجود ہے, مسجدیں یہاں پہ بھی ہیں, روزے یہاں پہ بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی دے دیتے ہیں, حج کے لیے ہم بھی فلائٹس کا بندوبست کرتے ہیں, آپ نے کیا چیز کیا حاصل, کیا آپ کس لیے آپ نے حاصل کیا تھا یہ. تو اصل کرنے کا کام کیا ہے, پہلے ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے, پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے, اپنی سوسائٹی کو مسلمان بنانا ہے, پہلے پاکستان کو مسلمان بنانا ہے ہم نے. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم کچھ آگے حاصل نہیں کر سکتے کچھ بھی. پہلے آخر میں یہ بتایا تھا کہ تین چیزیں واحد ہیں دنیا کے اندر جس سے دنیا کے اندر کسی کی عزت کی جاتی ہے, ریلیجن کو سائڈ پہ کر دیں, یا تو کسی کی عزت کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے. اب ہم تو کوئی مالدار نہیں, ہم تو ایڈ پہ ایڈ مانگے جا رہے ہیں, بیساکھیوں کے سہارے چل رہے ہیں ہم لوگ, اور ہم لوگوں کو صرف ایڈ, پہلے تو ایڈ دیتے رہتے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تم پہلے یہ کام کر کے دکھاؤ تب ہم تمہیں ایڈ دیں گے, اب یہ کام کر کے دکھاؤ تب ہم تمہیں پیسے دیں گے. تو عام محاورہ انگلش کا بیگرز کانٹ بی چوزرز, وہ صاحب ہے ہمارا جو بھکاری ہوتے ہیں مانگنے والے ہوتے ہیں وہ چوز نہیں کر سکتے کہ ان کو کیا ملتے گا یا کیا نہیں ملے گا, جو ان کو خیرات دے دی جائے گی بس اسی پہ گزارا کرو. تو نہ تو ہمارے پاس مال ہے, دوسری چیز جس کی عزت کی جاتی ہے وہ ہے طاقت. ایٹم بم کو اگر تصور کے طور پہ سائڈ پہ کر دیں, ہماری طاقت کیا ہے, ہماری طاقت کا سمبل یہ ہے کہ پچھلے سال مئی کے اندر 2 مئی 2011 کو امریکہ کے ہیلی کاپٹرز آئے ایبٹ آباد میں جہاں پہ ہمارا پی ایم اے ہے, اتنا کتنے کلو میٹر کتنے 100 کلو میٹر ٹریول کر کے آئے, آپریشن کیا, مار دھار کی, بندہ مارا, اس کی باڈی اٹھا کے لے گئے, واپس چلے گئے ہیں تو فون کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کر چکے ہیں. یہ ہماری طاقت کا وہ ہے, کیا عزت ہونی ہے ہماری. اور آخری چیز جس کی عزت ہوتی ہے دنیا کے اندر وہ علم ہوتا ہے, یا تو بندے کی نالج کے اوپر عزت ہوتی ہے, یا پیسے کے اوپر, یا طاقت کے اوپر. نالج ہمارے پاس کیا نالج ہے اس میں, دنیا میں کوئی چیز ایسی جس پہ دنیا ہم پہ ڈپینڈ کر رہی ہو نالج کے اوپر, ہم لوگ ڈپینڈ کر رہے ہیں دوسروں کے اوپر. ہماری کوئی یونیورسٹی کسی ادارے نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جنا دنیا کو اس سے فائدہ ہو, بلکہ ہماری یونیورسٹیز کا حال یہ ہے کہ جتنے بھی ایم ایس ہو رہے ہیں پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں تو کوئی کسی کوالٹی کا نہیں ہے, کوئی اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ابھی ریسنٹلی میں نے بھی ایم ایس کیا ہے تو میں بہت بددل ہوا تھا اس چیز سے کہ ہم لوگوں کی نیت صرف یہ ہوتی ہے, ہمیں صرف اس چیز کا لالچ ہوتا ہے کہ میرے نام کے آگے ڈاکٹر لگ جائے, بس ڈی آر لگ جائے تو میری بڑی عزت ہوگی بس, باقی باہر میں جائے جس مرضی ٹاپک میں ریسرچ کر رہا ہوں, کسی دھکیا اسی ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا ہوں جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ رات کے اندر کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی, کہ جو شریعت یا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پہ ہم لوگ جس کو ہم نہیں نافذ کر رہے ہیں, نہیں کرنا نہیں چاہتے, اس لیے ہم دل سے نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر کہا جائے کہ شریعت نافذ ہو رہی ہے ہم دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں اپنے ماجہ کے اندر, ان میں سے ایک سنا رہا ہوں میں, کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فائدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے قانون میں سے کوئی ایک کو بھی قائم کرنا، کوئی اسلام کا کوئی ایک حکم بھی اگر نافذ ہو جاتا ہے، خیر من مطر اربعین لیلتن فی بلاد اللہ عز و جل، یہ 40 راتوں کی بارش سے زیادہ خیر و برکت لے کے آئے گا تمہارے لیے. جو ہمارے لیے اس ٹائم پاکستان کا اریگیشن سسٹم ہم کہتے ہیں کہ برباد ہوا ہوا ہے، فصل اگتی نہیں ہے، ہمارے پاس پانی کی سپلائی نہیں ہے، 40 راتوں تک اگر ملک بھر میں جو ہے وہ رات کو بارش ہویا کرے، برکت والی بارش، تو کس طرح جو ہے نا پورے ملک میں اریگیشن کی کمی ختم ہو جائے گی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک حکم کا نافذ کرنا اس سے زیادہ کہیں برکت لے کے آئے گا تمہارے لیے. تو یہ بیس ہے. اب آپ لوگوں کے پاس کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھیں. امت کا سائز ہے تقریباً کوئی اس ٹائم 1.4-1.5 بلین، ڈیڑھ ارب کے قریب. ڈیڑھ ارب بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی آبادی ہے دنیا کے. تو پوری دنیا کی پاپولیشن 7.1 بلین ہے، 7.1 بلین، اس میں سے 1.5 بلین، یعنی کہ ہر چوتھا یا پانچواں بندہ مسلمان ہے دنیا کے اندر، اتنی آبادی ہے. ٹھیک ہے، اب یونٹی نہیں ہے، ہمیں پتہ یونٹی نہیں ہے، کہیں سے بھی یونٹی نہیں ہے، لیکن شروع کہاں سے کرنا ہے؟ جس طرح جہاد شروع کہاں سے کرنا تھا؟ اپنے آپ سے. اس طرح اگر یونٹی کی بات بھی کرنی ہے، لیڈر کی بات کرنی ہے، اپنے آپ سے شروع کریں. آپ سب کو کام دیا جاتا ہے، اسائنمنٹ دی جاتی ہے، یا آپ لوگوں کو یونیورسٹی کے اندر دی جاتی ہے ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے، اس پروجیکٹ پہ کام کریں. آپ لوگ گروپ بناتے ہیں. اچھا، میں جب بناتا ہوں تو آپ لوگوں کی چوائس ہوتی ہے، میں تو نہیں کہتا کہ آپ لوگ گروپ بنائیں، آپ لوگ خود گروپ بناتے ہیں اپنا، کہ ہم لوگ، میں اور فلانا اور فلانا، ہم لوگ گروپ میں، اسائنمنٹ ہو یا اس کے اندر ہو. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ میرا ٹپیکل ہمیشہ سے میرا یہی طریقہ رہا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، 5-7 تقریباً ہو گئے ہیں، کہ ایک دفعہ آپ نے گروپ دے دیا، میں دوبارہ چینج نہیں کروں گا، ایسے سوچ سمجھ کے گروپ بنا لیں، ٹائم دیتا ہوں کہ آپ گروپ بنا لیں. یہ سب کچھ صرف آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی گرومنگ کے لیے، اوور آل گرومنگ کے لیے یہ. لیکن گروپ دوبارہ چینج نہیں کرنا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کوئی سیمسٹر ایسا گزرا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس نہیں آئے بعد میں اور کہہ دیا کہ سر یہ گروپ میں نے اپنا چینج کرنا ہے. اور کیوں چینج کرنا ہے؟ کہ آپس میں بس کسی وجہ سے نہیں بن رہی، یا وہ بات ہی نہیں سن رہا، یا فلانا ہو رہا ہے، یا کسی اور وجہ سے لڑائی ہو گئی آپ دونوں کی آپس میں، یا تین کی آپس میں. اور خاص طور پہ ڈگری پروجیکٹ کے اندر تو جو گروپ بنتا ہے نا، وہ تو اینڈ میں ایک دوسرے کو بس گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس نے فلانا کام نہیں کیا تھا، اس نے اس دن ایبسنٹ تھا، اس کو میں بلایا جا رہا تھا، آئی نہیں رہا تھا، نہ اس نے ڈاکومنٹیشن میں کوئی کام کیا، نہ اس نے فلانا کیا، نہ یہ کیا، نہ وہ کیا. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، فیصلہ میں کر سکتا ہوں اس کے اندر، لیکن میں کبھی فیصلہ نہیں کرتا، یہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں میں، کہ یہ دس از یور رسپانسبلٹی. آپ لوگ دو ہیں صرف گروپ میں، تین ہیں یا بہت حد ہو گئی چار ہیں نا، اس سے زیادہ تو گروپ ڈگری پروجیکٹ میں تو گروپ بن ہی نہیں سکتا چار سے زیادہ کا، اور تین سے زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے. تو یا جو میرے سبجیکٹس کا ہوتا ہے اس میں تو میں صرف دو کا بناتا ہوں گروپ. تو اگر آپ لوگ دو آپس میں خود ہی گروپ بنایا تھا، دو آپس میں یونٹی نہیں کر سکتے اور اپنے اندر ایک چیز نہیں طے کر سکتے، تو ابھی امت کی بات بہت دور کی بات ہے کہ امت کے لیول کے اوپر ہم امیجن کریں گے یونٹی ہوگی. اس میں بہت کچھ قربانی دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے محنت کی تھی، اور آپ کے میرے گروپ ممبر نے کوئی کام نہیں کیا تھا، تو اس میں قربانی دینے کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ قریب کریں، لیکن توڑ پھوڑ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ بس اب ہم گروپ توڑنے لگے ہیں، ابھی یہ اس کا حاصل کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ نے ابھی اس لائف کے اس سٹیج کے اندر، جہاں پہ آپ کا یونین صرف چند مہینوں یا سال کا ہوتا ہے، اگر اپنی چوائس اور اپنے بینیفٹ کے لیے دو یا تین بندے آپس میں یونٹی نہیں قائم کر سکتے، تو امت کی بات بہت دور کی ہے. تو جس طرح جہاد اپنے نفس سے کرنا ہے، اس طرح اسٹارٹ بھی یہیں سے کرنا ہے. اگر آپ نے یہ حاصل کر لیا، اپنے اندر اتنا قابل کر لیا کہ مینیج میں ہی کروں گا اسے، وہ نہیں کام کر رہا تو میں کام نکلواؤں گا، لیکن میں توڑ پھوڑ نہیں کروں گا کہ اب بس گروپ توڑ دیا اور اس کے ساتھ آئندہ کبھی تعلق نہیں ہے، اور کبھی میں اس کے ساتھ کچھ نہیں رکھ رہا، یہ اس نے میرا حق مارا، یہ فلانا ہوا. یہ تو دنیا کے اندر چلتا رہے گا یہ معاملہ. ہاں، صدیاں لگ سکتی ہیں، لیکن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدیاں تو نہیں لگی تھی نا، وہ بھی تو کتنا گرا ہوا معاشرہ تھا. وہ پہلے یہ کہ یہ ہاں بھی ہمیں ہم ٹاپک کے اندر یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت سے آنے پہلے حالات والے کیا، قیامت سے پہلے کیا حالات ہوں گے، وہ سارے فتنے کیا کیا آئیں گے، آرمگیڈون یا الملہمۃ العظمیٰ جو احادیث کے اندر ذکر ہے، یا بائبل تورات کے اندر جو ذکر ہے آرمگیڈون جنگ کا، وہ جنگ ہونی ہے، کتنے لوگ مارے جائیں گے، امام مہدی کا آنا، دجال کا آنا، دجال کا فتنہ کیا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، ہم وہ باتیں نہیں کر رہے ان کے پس منظر میں کیا حالات ہوں گے، لیکن ایک چند باتیں آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کے سائز کے اوپر جو سب سے بڑا سائز ہوگا میں اس پہ فخر کروں گا، لیکن ابھی تک 1400 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آئے ہوئے دین کو، اسلام کو اپنے فائنل فارم کے اندر، ابھی تک کرسچینٹی جو ہے وہ اسلام سے بہت گنا زیادہ ہے. وہ اس ٹائم ورلڈ پاپولیشن کے اندر تقریباً 60% مسلم وہ کرسچنز ہیں. تب سے لے کے اب تک مسلمان بہت کم ہیں ان کی نسبت. اگر گنتی کرنا شروع ہو جائیں، اب گنتی نہیں کی جا سکتی، لیکن تھرو آؤٹ اگر وہ ہم سے اتنے زیادہ تھے، ہر سال جو ہیں وہ ہم سے اتنے عرب زیادہ تھے، تو اوور آل کتنے عرب بن چکے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت والے دن میری امت کا سائز سب سے بڑا ہوگا. ابھی اس امت نے پھیلنا ہے، ابھی تو وہ ٹائم آیا ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی ایکول بھی نہیں ہیں، ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ویژن دکھایا پوری دنیا کا، میں نے اس کے ایسٹ ویسٹ ہر جگہ کونا دیکھ لیا، اور میرے جو امت کی حکومت ہے وہ پورے عرضی کے اوپر قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کیا نازل کر دی، جو بھی کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں اسی لیکچر سیریز کے اندر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین حق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اپنے نبی کو اس کے لیے ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کا دین نافذ ہو. وہ دین تو کہیں نافذ نہیں ہوا ابھی تک، رسول اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو صرف عرب میں نافذ ہوا تھا، خلفۂ راشدین کے اندر مڈل ایسٹ اور تھوڑا افریقہ، تھوڑا سا ایشیا اور یورپ کا بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں تک ہوا تھا بس، ابھی تو پوری دنیا میں نافذ نہیں ہوا اسلام، ابھی تو بہت آگے ہے. تو نہیں نہیں کیوں، آپ نے کرنا نا، ابھی تو آئے تو سنا تو رہا ہوں اس وقت سے آپ کو، ہوش تباہ کم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے، ابھی تو یہ ہونا ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے. یہ علامہ اقبال کا بھی جو جواب شکوہ کا بالکل آخری شعروں میں سے ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی نور توحید ہے یہ تو ابھی مکمل ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو اس نے ہونا ہے، مکمل ہونا ہے اس نے. ٹھیک ہے، نمبر ون یہ ہے کہ ایک خوشخبری ہے آگے جا کے. اچھا، اب نمبر ٹو بات یہ، جیسا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب آرمی کی ذمہ داری گورنمنٹ کی نہیں ہو رہی، ذلیل ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، فلانے ہو رہے ہیں، اور بھائی آپ نیکسٹ جنریشن آپ لوگوں نے جا کے سنبھالا ہے نا، آرمی جب آپ لوگ جائیں، یہاں پہ اگر آرمی نہیں کام کر رہی اپنے حصے کا، آپ لوگ جوائن کریں آرمی، آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، وہ جوائن کریں، آپ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ جوائن کریں، پولیٹکس میں آپ لوگ آئیں، آپ لوگ پولیٹکس جوائن کریں، سی ایس ایس دیں، پولیس کے محکمے میں لگیں، ریلوے میں لگیں، بیسیکلی جتنی بھی منسٹریز ہوتی ہیں، منسٹر تو ٹھیک ہے الیکشن کے تھرو اپوائنٹ ہوتا ہے، لیکن منسٹری کے اسٹاف کہاں سے آتا ہے، وہ تو الیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ سی ایس ایس کے پیپر دے کے گورنمنٹ سروس میں جاتے ہیں سارے کے سارے، جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پوسٹل سروس ہے تو ایئر لائنز ہے، یا چاہے وہ ریلوے ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، اینی تھنگ، پولیس ہو گیا، کچھ بھی ہے، میڈیکل ہو گیا، سب کچھ. تو آپ ان لائنز کو جوائن کریں، آپ جا کے وہ کام نہیں کریں، آپ جا کے وہ کام کریں، اکیڈیمک کیریئر اچھا رکھیں، آپ لوگ آگے جا کے پی ایچ ڈی کریں، ایم فل کریں، اچھی کوالیفیکیشن حاصل کریں، باہر کے ملک جائیں، اچھی چیزیں حاصل کر کے واپس آئیں، یہاں پہ آ کے آپ یونیورسٹیز کے اندر پڑھانا شروع کریں، جس طرح یہاں پہ بہت ہی چھوٹے اسکیل کے اوپر یا گائی کلاس ہو رہی ہے، باقی جگہوں پہ ہو. ہر جگہ تو اپنے یہ اسکول نہیں کھولے جا سکتے، اپنے اسلامک اسکول اور وہ چیزیں نہیں کی جا سکتی، گورنمنٹ کے جتنے اسکولس ہیں آپ لوگ جائیں اس کے اندر. تو اگر کرنا چاہیں تو آپ کو راستے نظر آئیں گے، نہیں کرنا چاہیں گے تو بس لان تانی کرتے رہیں گے کہ گورنمنٹ کا قصور تھا، آرمی کا قصور ہے، آرمی فلانی ہے، یہ فلانی ہے، اور ہم میں اور وہ جو ٹی وی پہ آ کے جو لوگ بک بک کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں ہوگا، کہ باتیں تو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز کے اندر کہ بس آج رات کچھ ہو جائے گا، بس گفتار کے غازی ہیں، بس باتوں میں شعر ہیں اور عمل میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ کام ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو ہم ہی ٹھیک کریں گے اسے، اپنا کیریئر دیکھیں کیا آپ نے کام کرنا ہے آگے جا کے بڑے ہو کے. جب آپ لوگ ایٹ سیمسٹر میں پہنچیں گے تو ایٹ سیمسٹر کے آخری لیکچر میں ایک دیتا ہوں آگاہی کا ایکسکلوسو فار ایٹ سیمسٹر، تب آپ لوگ سن لینا کہ کیا بات تھی. جی، اور ایک کسی اسٹوڈنٹ نے سوال پوچھا تھا، وہ کلاس میں نہیں بیٹھے ہوئے ابھی، تو میں نے کہا تو تھا کہ آپ کلاس میں آ کے سوال پوچھیں. ایک اسٹوڈنٹ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ جزیہ جو ہے وہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اگر جہاد ہوگا تو جزیہ لیا جاتا تھا، جس طرح صحابہ کے دور میں تھا جزیہ، کسی پہلی کلاس میں میں نے ایکسپلین کیا تھا تھوڑا سا آگاہی کی کلاس اسی جہاد کی سیریز کے اندر کہ جزیہ جو تھا وہ ان مسلمانوں سوری ان غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا تھا جن کے اوپر جب جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے لیکن اسلامک امپائر اسلامک ریاست کے اندر وہ ہوتے تھے تو ان کو زکوٰۃ تو نہیں وہ دیں گے تو ان سے ایک ٹیکس ہوتا تھا ان کی پروٹیکشن کے لیے جزیہ جس کو کہتے تھے اور جزیہ کیا ہوتا ہے جزا ہوتا ہے ان کی وہ ہوتا تھا پروٹیکشن کے لیے ٹیکس کہ آپ یہاں پہ رہیں گے اب گورنمنٹ کی یا ریاست یا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا ریلیجن کو فریلی پریکٹس کر سکتے ہیں آپ کو اپنے حق حاصل ہیں آپ اپنے ہی سرکل کے اندر رہتے دعوت تبلیغ کر سکتے ہیں اپنی آپ کے جو چرچ ہوں گے یا آپ کے مندر ہیں وہ آپ ان کو رن کریں آپ کو ان سب چیزوں کی اجازت ہے آپ کو اپنے لیول کے اوپر رہتے ہوئے پرائیویٹ لاء کے اندر رہتے ہوئے اجازت ہے آپ کو یہاں تک بھی اسلامی ریاست نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی ریلیجن کے اندر سور کھاتے ہیں وہ تو وہ کھائیں بے شک کھائیں وہ پال بھی سکتے ہیں سور کو کھا بھی سکتے ہیں ان کے اپنے ریلیجن کے اندر اگر شراب حرام نہیں ہے تو وہ اپنے سرکل کے اندر رہتے ہوئے شراب پی سکتے ہیں نان مسلم اگر ہے تو وہ پی سکتا ہے شراب بھی اس کے اگینسٹ اس پروٹیکشن کے اگینسٹ کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو جزیہ لیا جاتا تھا اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہوتا تھا جزیہ جزیہ کی کیلکولیشن یہ ہوتی تھی کہ زکوٰۃ کی جس طرح کیلکولیشن ہے اس طرح جزیہ کی کیلکولیشن ہی تھی جزیہ اس طرح کیلکولیٹ ہوتا تھا کہ اکنامک حالات کو دیکھتے ہوئے ہر شہر ہر علاقے کا جزیہ سیپریٹ ہوتا تھا لیکن ہر ایک سے نہیں لیا جاتا تھا صرف آزاد غیر مسلم مرد سے لیا جاتا تھا بس آزاد غیر مسلم مرد سے بس جو ہیڈ آف دا فیملی تھا بس پھر ایک بک ہے ڈاکٹر خالد علوی کی اسلام اور اقلیتیں ان کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کافی اکیڈیمک بحث کے بعد کہ پاکستان کے اندر اگر بالفرض اسلامی ریاست بن جاتی ہے ٹرو سینس کے اندر تو یہاں کے نان مسلم سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے ان کو فتح نہیں کیا ہم نے ان لوگوں کو فتح نہیں کیا تھا پاکستان جنگ کی صورت میں نہیں آیا تھا وہ فتوحات کے سلسلے میں ہوتا تھا یہاں پہ جزیہ کے سلسلے بنتے ہیں بہرحال کچھ علماء کے نزدیک جزیہ یہاں پہ لیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ہر اسکول آف تھاٹ وہ ہے قائم ہے کہ اس ٹائم کوئی حالات نہیں ہے کہ ہم جزیہ لے سکیں کیونکہ ہم اس ٹائم پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے جس طرح عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا میں نے واقعہ بتایا تھا جو حضرت عمر کے دور میں کمانڈر ان چیف تھے اور رومن آرمی جو تھی ایک دفعہ جو ہے نارتھ کے اوپر شام کے علاقے میں اگریشن کرنے لگی تھی تو اس سال وہاں پہ رہنے والے جتنے بھی نان مسلم تھے ان سب کو انہوں نے واپس کر دیا تھا جزیہ جو کلیکٹ کیا تھا کہ یہ ہم تم سے اس لیے کلیکٹ کرتے تھے کہ ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے اب کیونکہ جنگ کی حالت ہے ہم نہیں پروٹیکشن دے سکتے اب ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو اس لیے واپس کر دیا تھا تو انہیں کے سرداروں نے حالانکہ وہ کرسچن تھے شام کے رہنے والے تھے کرسچن تھے اور رومن امپائر کرسچن تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں گے کہ وہ تمہیں فاتح بنائے کامیاب کرے اور ہمیں تم جیسے عادل حکمران ملیں تو جزیہ کا یہ بریف سا تھا کوشچن اور ہے پوچھیں آپ لوگ جی اس کے اندر اس طرح ہے نمبر ون یہ کہ جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ رہتے ہوئے حماس کچھ کر رہا ہے حزب اللہ کچھ کر رہا ہے تو وہ ان کے لوکل ہی ہیں ٹھیک ہے ان کا حق بنتا ہے وہ کریں اس طرح لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو رائے تھی اس سے میں اس طرح اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ان چیزوں کا رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا اچھا اب رزلٹ نہیں نکلے گا ان کا لانگ ٹرم کے اندر کوئی بھی اور جب 2008 کے اندر اسرائیل نے غزہ اسٹرپ کے اوپر اگریشن کیا تھا اور اس کے بعد صرف ملکوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں نہیں بس صلح کرواؤ پیس ہو جائے اور اس کے بعد ڈونیشنز جمع کی گئی تھیں اور ایڈ جمع کر کے بھیجی گئی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ جو میرا ٹرسٹ ہے ہم لوگوں نے بھی جمع کر کے بھیجا تھا لیکن یہ چیز جو ہے یہ حل نہیں ہے اس چیز کا حل تب ہوگا حالات تب چینج ہوں گے کہ اگر ہم ساری توجہ اپنی پوری دنیا کے اوپر نہ پھیلائیں اپنے کیریئر کے پیچھے مت بھاگیں ہم اس ٹائم پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں یہ جو تین چیزیں ہیں علمی لحاظ سے اکیڈیمکلی مالی اعتبار سے اکنامیکلی اور ملٹری مائٹ کے حساب سے طاقت کے اعتبار سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, پاکستان کو پہلے اسٹرانگ کریں تاکہ ہم اس پوزیشن میں آ سکیں کہ ہم انٹرنیشنلی کسی بھی ملک کو دھمکی دے سکیں کہ اب تم نے اگر یہ کیا نا تو پھر انجام کے لیے تم خود جانا تیار رہنا. ابھی تو ہم کسی پوزیشن میں نہیں ہیں, ابھی تو ہم صرف امن کا سفید جھنڈا لڑائے جا رہے ہیں. وہ آگے دو تین تھپڑ مار کے چلے جاتے ہیں, پھر ہم امن, پھر تھپڑ مار کے چلے جاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں. مارتے بھی وہی ہیں ہمیں, کہتے بھی ہمیں کہ دہشت گرد تم. ابھی ضرورت کس چیز کی, ہم نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اسٹرینتھن کر لیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب تم جنا ذرا پنگا لے کے دیکھو, ہمارے پاس ایٹم بام ہے اور ہم نہیں ڈریں گے تم لوگوں کے اوپر چلانے کے لیے. ابھی تم یہ جملہ بھی نہیں کہہ سکتے, ابھی تم صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ جنا ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں, ہم غلط استعمال نہیں کریں گے. ہم کہیں اسے کہ نہیں تم نے اگر یہ حرکت کی تو ہم استعمال کریں گے. جو سٹانس جو تھا جو 2002 کے اندر مشرف نے رکھا ہوا تھا انڈیا کے خلاف, وہ بہت اچھا سٹانس تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا بی بی سی کے اوپر جب بھی انٹرویو ہوتا تھا یا سی این این کے اوپر انٹرویو ہوتا تھا کہ اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوگی تو آپ لوگ کیا کریں, وہ آرام سے کہتا تھا مشرف کہ ہم نیوکلیئر بم چلائیں گے. اور یہ بات یہ تھی, یہ ایک بہت ویلڈ ریزن تھا, بہت بڑا ریزن تھا کہ انڈیا نہیں اٹیک کر پایا ہم پہ. ابھی بھی اگر ہم اپنی خود ہی پہچانیں تو ابھی بھی امریکہ اگر ہم پنگا لیں امریکہ ہم پہ نہیں اٹیک کر سکے گا, وہ نہیں اٹیک کر سکتا. لیکن نیتیں نہیں ہیں نا ہماری, ہماری آرمی, ہماری گورنمنٹ, ہمارے جوڈیشری, ہمارے پالیسی میکرز, ہمارے سینٹ جو ہے ان کے اندر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے, وہ چاہتے ہی نہیں اسلام. جب اسلام اگر چاہیں گے اور کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم آرام سے چائنا کے ساتھ ہم معاہدہ کریں, ہم تو منافقت کے اوپر رہ رہے ہیں, آدھی ٹانگ امریکہ میں ڈالی ہوتی ہے ہم نے, کبھی چائنا کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, کبھی رشیا کے ساتھ. ابھی رشیا کا پریزیڈنٹ کیوں نہیں آیا, 2 اکتوبر کو آنا تھا اس نے, پوٹن نے, نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ ہم جا کے امریکہ جا کے امریکہ کے ساتھ ہم دوستیوں کی جنا نعرے لگاتے رہے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ دوستی تم کرو اس کے ساتھ, پھر میں اپنا فارن منسٹر بھیج دوں گا. وہ خود نہیں آیا حالانکہ کدھر ہسٹورک ایونٹ ہونا تھا یہ. تو جو ہمارے قریبی ملک ہیں ان کے ساتھ کریں. ہم چائنا کو ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر اگر یہ گوادر بن جاتا, گوادر پورٹ بن جاتی اور ہو جاتا تو دبئی کو کس نے گھاس ڈالنی تھی, یہاں پہ اس کا تو اکنامک ایکٹیویٹی ہونی تھی. چائنا کو ہم صرف یہ کہہ دیتے کہ ہم تمہیں ایکسیس دے دیں گے, ریلوے لائن تم لگاؤ, موٹر وے تم بناؤ, ایئرپورٹ تم بناؤ, پورٹ تم خود بناؤ. چائنا نے بنانا تھا, چائنا کے پاس پورے دنیا کے اندر سمندر نہیں ہے جو کہ وارم واٹرز ہوں. ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو سمندر ہے وہ پورے سال جو ہے وہاں پہ شپمنٹ چل سکتی ہیں. چائنا میں سردیوں کی وجہ سے شپمنٹس بند ہو جاتی ہیں, وارم واٹرز نہیں ہیں ان کے پاس. چائنا کو اشد ضرورت ہے اس چیز کی. جس طرح کراکرم جو ہائی وے ہے وہ چائنا نے بنائی ہے, اس طرح چائنا ہمیں ریلوے بھی بنا کے دیتا ہے, سب کچھ بنا کے دیتا. ہم ایران کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ ایران کے ساتھ ہمارا ہے, اور جس طرح ایران امریکہ کچھ بگاڑ سک رہا ہے, ایران کا کچھ بگاڑ سک رہا ہے, نہیں بگاڑ سک رہا. امریکہ اسٹائل کچھ نہیں کر پا رہا اس ٹائم ایران کا, کیونکہ ایران جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکنامیکلی ان کو تھوڑا وہ سینکشن کی وجہ سے اثر پڑ رہا ہے, اور ان کو اثر ہلکے سے نہ پڑتا اگر ہم جیسے مسلمان منافق نہ ہوتے. ان کے اوپر امریکہ نے بین لگایا کہ ان کا آئل ایکسپورٹ نہیں ہوگا, یا اتنے زیادہ سے اتنے چند بیرل سے زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے یہ. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے, ہم کہتے کہ نہیں ہم لیں گے ایران سے, ہمیں سستا دے رہا ہے ایران, ہم ایران سے گیس پائپ لائن کا معاہدہ نہیں کر رہے صرف امریکہ کے خوف کی وجہ سے. صرف ایک دفعہ ڈٹنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صدیوں کے اوپر معاملہ پھیلا ہوا ہے, صدیوں کے اوپر نہیں ہے, اور پاکستان میں یہ خود بخود یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے, یہ طالبان اور یہ فلانا. یہ مشرف کے لیے بہت آسان تھا. مشرف 9 سال ظلم کیا جتنا بھی اس نے, لال مسجد کو بھی لوگوں نے بھول جانا تھا, وزیرستان کو بھول جانا تھا. اگر وہ آخر کے اندر سٹانس سیدھا لے لیتا جس طرح 2002 میں مشرف پاپولر ہوا تھا انڈیا کے سٹانس کے اوپر, تو اس طرح یہ بڑا آسان ہے اس قوم کو وہ کرنا, متحد کرنا. نیت نہیں ہماری. باقی آخری بات جو آپ ایران کی بات کر رہے ہیں اس کو سپورٹ نہیں کیا, اصل میں کچھ بہت ہارش ریئلٹیز ہیں. ہارش ریئلٹیز یہ ہیں کہ ایران جس طرح ہو گیا, ایران اپنا برانڈ آف اسلام جو ہے نا وہ تھوپنا چاہ رہا ہے, وہ شیعہ اسلام کی سوچ میں پھنسے ہوئے ہیں. جس طرح سعودی عرب جو ہے وہ اپنے اسلام کے اندر پھنسا ہوا ہے. اب پاکستان کے اندر کتنی جماعتیں ہیں جن کو ایران فنڈ کر رہا ہوتا ہے, کتنی جماعتیں جن کو سعودی عرب فنڈ کر رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو بس مارنے کے لیے. تو نیت کی خرابی ہے, اصل میں نیت کی خرابی. ایران اپنا برانڈ آف اسلام جو ہے نا وہ تھوسنا چاہ رہا ہے. باقی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ کرنا چاہیے, پیکٹ کرنا چاہیے, معاہدہ کرنا چاہیے. جی فاطمہ, پاکستان کے ساتھ देखिए उसको नंबर वन ये है कि अभी तो उसको अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा टैक्टिक बना लिया है, जो स्ट्रेटजी होती है ना, चालबाजी, कनिंगनेस, ये हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस है, अल हर्ब खुदतुन, जो जंग है वो चालबाजी, स्ट्रेटजी अपनाने का नाम है। तो चाल आप करें, उस चाल के लिए रसूलुल्लाह सल्लम को अगर मुआहदा करना पड़ा तो उन्होंने मुआहदे भी किए थे, जो करना पड़े उसके लिए करें। चाल इसको प्लानिंग के साथ करें, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, डिवीजन, इस तरह के इदारों के नाम तो रखे हुए हमने, लेकिन करते कुछ भी नहीं है वो इदारे। बस ये है कि गाड़ियाँ नहीं ले लेंगे, फलानी चीज़ें कर लेंगे, तो ये स्ट्रेटजी है हमारी। अमेरिका इसलिए अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसने ऐसी स्ट्रेटजी अपना ली है कि हम लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर चल रहे हैं खुद ब खुद। इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है ना वो बिल्कुल कोलैप्स की तरफ जा रहा है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से कोलैप्स की तरफ जा रहा है, हमारी इंडस्ट्री खुद ब खुद बैठती जा रही है। फिर उसकी वजह से हम लोग क्योंकि अभी तक बैकफुट के ऊपर हैं, हम नहीं ले पा रहे, एग्रेशन नहीं ले पा रहे। इंडिया आराम से जो है ना वो जो इंडस वैली ट्रीटी हुई थी उसके खिलाफ वर्जी कर रहा है कि डैम बना रहा है, हमारा पानी रोक रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। कोई अटैक नहीं करेगा हम पे, ये नहीं करेंगे अटैक अगर हम लोग डटना चाहें। जब हम लोग डटना ही नहीं चाह रहे, हम अल्लाह ताला के तरफ रुजू ही नहीं कर रहे, हम लोगों ने खुद ही सूदी मीशत इंटरेस्ट बेस्ड इकॉनमी चलाई हुई, हमने हम अपने जनाब बैंक उन्हीं बैंकों के अंदर हम पैसा रखते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां लीज पे ले रहे हैं, मॉर्गेज कर रहे हैं। अल्लाह रसूल के खिलाफ जंग है, ये सूरह बकरा की आयत है। तो अल्लाह के रसूल के साथ जब हम जंग में लगे हुए हैं तो अल्लाह की मदद आएगी, सिर्फ नीयत ठीक करने की देर है। बस नीयत इरादा रुख ठीक करें, अल्लाह ताला की मदद फौरन आती है। नहीं, अटैक नहीं करेगा ना, उसको ज़रूरत नहीं अटैक करने की। जब हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे जा रहे हैं, जब सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे जा रहे हैं वो क्यों अटैक करेगा? उसको वाहिद इंटरेस्ट ये रह गया उसको कि किसी तरह से पाकिस्तान के जो एटॉमिक एसेट्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान 2020 में कोलैप्स करेगा। ये मैंने बताया हुआ पहले भी, ट्रेंड कॉरपोरेशन और उनके जो थिंक टैंक्स हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं कि 2020 में पाकिस्तान ने कोलैप्स करना है। तो वो उस डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे जा रहे हैं पाकिस्तान, ठीक है। उनको वाहिद ये है कि एक्सट्रीमिस्ट जो कुवतें हैं उनके हाथों में एसेट्स ना आ जाएं, न्यूक्लियर एसेट्स। उनको बस वाहिद ये है कि किस तरह से पाकिस्तान के जो एटॉमिक एसेट्स हैं उनके ऊपर किस तरह से कंट्रोल हासिल कर लें, उसके बाद इंडिया जाने और पाकिस्तान जाने। वो तो इंडिया को उठाना चाह रहा है इस टाइम अमेरिका, क्यों उठाना चाह रहा है? हालाँकि इंडिया रशिया का एलाय होता था, अमेरिका की गेंस था, पाकिस्तान अमेरिका का एलाय होता था वर्ल्ड वॉर के अंदर, लेकिन वो इंडिया अब अमेरिका उनकी आपस में अब एग्रीमेंट्स और डील पे डील चल रही हैं, क्योंकि वो इंडिया को उठाना चाह रहे हैं अब चाइना के खिलाफ। ये स्ट्रेटजी समझने वाली बातें ये वाली काफ़ी। तो अमेरिका नहीं करेगा अटैक, उसको वाहिद अगर ज़रूरत है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये किया था, वो स्टूडेंट भी नहीं आए हुए, एक मैं देख रहे थे मुझे पहले, हाँ वो स्टूडेंट नहीं आए हुए। एक स्टूडेंट ने सवाल ये किया था, लास्ट टाइम मैंने जो ये भी सूरह हज की जो आयत बताई है उसी का अगला हिस्सा ये था, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। वो जो आयत मैंने बताई है कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है और यही तुम्हारे इस दीन में तुम्हारे लिए कोई टेढ़ कोई मुश्किल नहीं रखी, और ये वही दीन है जो तुम्हारे वालिद इब्राहिम की ऊपर आया था। तो अल्लाह ताला ने कहा उसी आयत का हिस्सा कि मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तो मैंने उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि ना सुन्नी नहीं रखा अल्लाह ताला ने, शिया नहीं रखा, कोई देवबंदी नहीं रखा, वाबी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, मुस्लिम रखा, यही हमारी पहचान है, अल्लाह ताला को भी एक्सेप्टेबल है। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था क्लास में पूछना ताकि सबका फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन वैलिड ये है कि चाहे कहते हैं कि ज़ुबान से तो लोग बोल देते हैं कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, मैं सुन्नी नहीं हूँ, कहते हैं, लेकिन दिल में असल में वो अपने ही मसलक अपने फ़िरके को लेके बैठे होते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मेरी उम्मत जो है वो 73 फ़िरकों में टूटेगी और हर फ़िरका जो है वो उनमें से जहन्नम में जाएगा, आग में जाएगा, सिवाय एक फ़िरके के। तो कहते हैं कि इसलिए फ़िरका वारी जो है उसका भी मामला है ये। तो क्वेश्चन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वैलिड है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है बुखारी की है कि आप ने फरमाया, एक लंबी हदीस है, एक साहबी हैं वो कहते हैं कि आप सल्लम से साहबा आके जन्नत और नेमतों के बारे में पूछा करते थे और खुशहाली की चीज़ों के बारे में पूछा करते थे, लेकिन मैं हमेशा फितनों के बारे में पूछा करता था आके और उनसे बचने का तरीका। तो आप सल्लम ने इस तरह बताया कि अगला एक वक्त ऐसा आएगा जब ये बुराई आ जाएगी। इस तरह लंबी हदीस है, मैं उसको सिर्फ कट डाउन करके मफहूम बता रहा हूँ, फिर ये होगा, फिर ये होगा। تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کیا کریں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کی جو جماعت ہوگی اور جو لیڈر ہوگا ان کا ان کے ساتھ جڑے رہنا. ان صحابی نے کہا بالآخر, انہوں نے بالآخر یہ پوچھا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی امام ہو ہی نہ, کوئی ایک خلیفہ نہ ہو, پھر میں کیا کروں اور ایک جماعت نہ ہو بلکہ فرقے فرقے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتزل فراق کلہا, اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں اس کے, کہ پھر تم ان سب سے علیحدگی اختیار کر لینا, ان تمام فرقوں سے علیحدگی اختیار کر لینا. ایک حدیث یہ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرقے فرقوں سے دور رہنا. پھر تم ایک اور حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح حدیث اور میرے خیال میں بخاری کی ہے وہ بھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ لازماً بنی اسرائیل کے طرح تم بھی گمراہی میں مبتلا ہو گئے. اس حدیث کا لمبا پارٹ ہے, اس کے اندر بھی یہی بتایا کہ وہ سب جس طرح وہ جہنم میں گئے تھے تم بھی جہنم میں جاؤ گے, تمہارے بھی فرقے. تو ایک صحابی نے پوچھا اس کے بارے میں کہ پھر بچے گا کون بالآخر, وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو بچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت پہ ہوگا. فرقے کا نام نہیں لیا یہاں پر بھی, ایک اصول بتا دیا ہے کہ جو میرے سنت پہ اور میرے جو خلفۂ راشدین, وہ چار خلیفوں کی بات ہو رہی ہے یا پانچ کہہ لیں چلیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی اور نہیں حضرت حسن بنتے ہیں, وہ پانچویں خلیفہ وہ تھے ایک ایک حساب سے. پاپولر صرف ہم چار کو جانتے ہیں, پانچویں وہ بنتے ہیں, کیونکہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے, خیر وہ سنانے کا ٹائم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا ہے, کئی جو صحابی تھے ان سے کئی کئی غلطیاں بھی ہوئی تھیں اپنے دور کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ جو لوگ ہیں, ایک میری سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت جو ہے ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ اویلیبل ہے, جس کے اوپر سارا اکیڈیمک ریسرچ ہوئی بھی ہے کہ کون سی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, کون سی نہیں ثابت. جو ثابت ہے اس کو ہم صحیح حدیث بولتے ہیں یا حسن حدیث بولتے ہیں, جو نہیں ثابت یا جس کے اندر شک ہے اس کو ہم ضعیف بولتے ہیں, جس کے اندر زیادہ شک ہوتا ہے اس کو ضعیف جدن بولتے ہیں, جس کے اندر بالکل ہی گارنٹی کے ساتھ ہے کہ یہ تو بات ہی جھوٹی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہہ دی, اس کو موضوع بولتے ہیں. اس کے اوپر ساری اکیڈیمک ریسرچ ہو چکی ہے, سب کتابوں کے اندر وہ ہر حدیث اس ٹائٹل کے ساتھ موجود ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں موجود ہیں. پھر صحابہ, چار خلفۂ راشدین جو ہیں ان کی تمام واقعات وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں, کامن ہیں. تو ان کی یہ اصول بتا دیا ہے, فرقے کا نام یہاں پہ بھی نہیں لیا. تو ہم لوگوں کی سوچ ہونی کیا چاہیے, جس فیملی میں ہم پیدا ہوئے تھے, اگر کوئی بندہ سنی فیملی میں پیدا ہوا تھا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں صحیح ہوں, اپنے مائنڈ کو اوپن رکھے صحیح بات کے لیے. اگر کہیں سے بات صحیح لگی ہے, کس طرح پتہ لگے گا بات صحیح ہے؟ وہ پتہ لگے گا قرآن اور حدیث میں ہے تو بات صحیح ہے, ادروائز وہ اوپینینز ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا ہم حنفی ہیں. حنفی کہنا کیا مطلب ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں, ہم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فالو کرنا ہے. امام ابو حنیفہ کی باتیں ہمارے لیے ایک نالج کا باعث ہیں, لیکن وہ فالو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے. اس طرح باقی جتنے بھی ہیں جس فیملی میں پیدا ہوئے, آپ اپنے اس کو مطلب کہ اس کی تقلید نہ کریں, بلائنڈلی فالو نہ کریں, ورنہ ہمارا اور مشرکوں کا کیا حال ہوا کہ وہ کیا کہتے تھے, ہم تو اسی کو فالو کریں گے جس پہ ہمارے باپ و اجداد ہیں. ہم میں اور ان میں پھر کیا فرق ہوا؟ وہاں پہ فرق انہی صحابہ میں آیا تھا کہ جنہوں نے کہا نہیں واقعی, اور عقل سے سوچے, یعنی ذرا بلائنڈ فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسلام لاجیکل ریلیجن ہے. اور جتنے بھی یہ فرقہ واریت والی باتیں, ان کو بھڑکائیں مت, ان کو ڈیفیوز کریں, ان کی ارریلیونس شو کریں کہ یہ اتنی ریلیونٹ باتیں نہیں ہیں. دیکھیں ہمارے فرقوں کی بحث ہوتی کس بات کے اوپر ہے, کہ مثال کے طور پہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ تو کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا نماز قائم کرنی ہے, نماز تم سب نے پڑھنی ہے, ہاتھ باندھنے کی تو کہیں بحث نہیں کی. اگر کوئی ہاتھ نہیں باندھتا, جس نے اہل تشیع نہیں باندھتے, یا جو امام مالک کو فالو کرتے ہیں, سنیوں میں بھی امام مالک کو جو فالو کرتے ہیں وہ ہاتھ نہیں باندھتے, تو نہ باندھیں, نماز تو پڑھ رہے ہیں نا وہ. اور کس چیز میں بحث ہے؟ چند تھیوریٹیکل چیزوں کے اندر. رسول اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ وہ چاہے نور تھے چاہے بشر تھے, وہ جو بھی تھے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے فالو تو انہیں کو کرنا ہے نا, تو بس فالو کریں انہیں. آپ ماننا چاہتے ہیں کہ وہ نور تھے, آپ مانیں بے شک وہ نور ہیں. کوئی ماننا چاہتا ہے کہ وہ بشر تھے نور نہیں تھے, وہ مانیں. دونوں نے کرنا کیا؟ فالو تو انہیں کو کرنا ہے نا. پھر اگر کوئی اہل تشیع اور جو سنی ہیں ان کی آپس میں لڑائی جو ہے وہ خلفۂ راشدین اور اس دور کے تاریخ کے اوپر ہے, یزید کا واقعہ کیا تھا, فلانا کیا ہوا تھا, کربلا میں کیا ہوا تھا, وہ ان میں جو جو لوگ انوالو تھے وہ سارے مر کے اللہ کے پاس چلے گئے کہ نہیں چلے گئے, شہید ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے کہ نہیں چلے گئے, اللہ جانے اور وہ ان کا عمل جانے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے آپس میں بحث کرنے کی. تو ایک بہت شارٹ سی بات یہ ہے کہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے, ایک آرگنائزیشن ہے, آپ اس کو ویب سائٹ جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں, www.rand.org, ایک تھنک ٹینک ہے رینڈ کارپوریشن, اس کی ویب سائٹ ہے. یعنی یہ انٹرنیشنل پالیسیز امریکہ کے مطابق بناتے ہیں, کچھ پالیسیز پبلک ہوتی ہیں, کچھ پرائیویٹ ہوتی ہیں, کچھ زیادہ خفیہ ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ ہوتی ہیں. تو یہ 2003-04 جب عراق وار کے بعد اور 9/11 کے بعد بیسکلی انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ اسلام کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے امریکہ کے لیے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے چار فرقے بنتے ہیں, چار گروپس ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے فنڈامنٹلسٹ, جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ہمیں خلافت چاہیے, ہمیں فلانا چاہیے, اسلامی نظام, اسلامی ریاست, اور یہ دقیانوسی لوگ ہیں. پھر ایک وہ ہیں جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں, جو اسلام کو تو بہت فالو کر رہے ہیں, اللہ کا رسول, لیکن ان کے ذہن کے اندر اسلام کو ایز نافذ کرنے والی بات نہیں ہے. اس کی سب سے اچھی اگزامپل تبلیغی جماعت ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو, یہ کرو, وہ کرو, مسجدوں میں بھی جائیں گے, اعتکاف بھی کریں گے, وہ کریں گے, لیکن باقی ان کو آپ کو اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں ملے گا کہ بینکنگ صحیح ہے نہیں صحیح ہے, یہ فلانی چیز صحیح ہے نہیں صحیح ہے. پولیٹیکلی کبھی وہ انوالو ہی نہیں ہوں گے ان چیزوں کے اندر, بلکہ جو جماعتیں وہ ہے تبلیغی جماعت ہے اور اس جیسی اور بھی جو سوچ کی جماعتیں ہیں, وہ آرام سے ہر سال یہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ نہیں ڈالنا ہم نے, نہ الیکشن میں کھڑا ہونا نہ ووٹ ڈالنا. تو یہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں, روایت پسند. پھر ایک مسلمان ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں ماڈرنسٹ ہیں, جو اسلام کی ایسی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں جو ویسٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, اسلام کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اس کو ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ویسٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے. اور فائنلی ایک گروپ ہے جس کو سیکولر بولتے ہیں, جو بس نام کے مسلمان ہیں, باقی ان کو کوئی لگے نہیں, جس طرح پرویز مشرف ہو گیا اس طرح کے لوگ ہو گئے, کہ ٹھیک ہے تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تم جا کے پڑھ لو, مجھے مت تنگ کرو, بس اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آخری دو ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے, اور یہ جو دو ہیں نا ان کو آپس میں لڑانا ہے ہم نے, فرقہ واریت کو بھڑکانا ہے ہم نے, تاکہ یہ اسلام جو ہے یہ آپس میں ہی لڑتا رہے اور ان کی اپنی ریسورسز آپس میں ضائع ہوتی رہے. کوئی اور کوشچن؟ پوچھنا جی, پوچھنا تاکہ سب کو پتا لگے. جس طرح میں نے بات کی کہ ہجرت کرنا ہے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف, تو بجائے ہم پاکستان چھوڑ کے جائیں, جو باہر چلے گئے ان کو واپس آنا چاہیے پاکستان کے اندر, اور یہاں پہ آ کے اپنے جو ہے جد و جہد, جہاد اور وہ سب کچھ یہاں پہ ایفرٹ مرکوز کرنے کی. پچھلا لیکچر ضرور سن لینا آپ لوگ, بلکہ جو اسی کے ساتھ میں کمپائل کروں گا. تو وہ ان کی آرگومنٹ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں کون سا اسلام ہے, ہاں نہیں ہے پاکستان میں اسلام, لیکن یہاں پہ آپ جد و جہد تو کریں نا آ کے, جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, تمام صحابہ کو بلا کے کہا تھا کہ تمام کے تمام ہجرت مدینہ فرض ہے, تمام ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور یہاں پہ آ کے اب ساری اپنی ایفرٹ مرکوز کریں, یہاں تک کہ جو حبشہ چلے گئے تھے ان کو بھی بلا لیا تھا کہ آ جاؤ ادھر. اس طرح ہم لوگ بھی بجائے کہ اتنی ڈسٹریبیوٹیڈ ایفرٹ کر رہے ہیں, ایک جگہ آ کے کانسنٹریٹیڈ ایفرٹ کریں. اب کچھ بینیفٹس ایسے ہیں جو باہر کے ملک میں آپ کو کبھی نہیں مل سکتے, باہر آپ کو کبھی کوئی نہیں روکے گا نماز پڑھنے سے باہر, بلکہ فرقہ وانیت بہت کم ہے, یہ فرقے شرکے نہیں ہیں باہر, اس طرح نہیں کہ گولی مار دی, شیعہ کو مار دیا, فلانے کو اس نے کر دیا, اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں. لیکن جو کام مثال کے طور پہ ہیں, یہ جو میں ایک یونیورسٹی کے اندر جا کے بغیر کسی سے پرمیشن لیے میں یہاں پہ 4 سال سے قرآن پڑھا رہا ہوں اور گائی کلاس ہو رہی ہے, یہ باہر کے ملک میں پاسبل ہی نہیں ہے میں کر سکوں جا کے. آپ اپنے کولیگ کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے نا وہ اسلام لائیں یا فلانا کام کریں. میرا بھائی اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے امریکہ گیا ہوا ہے, ڈاکٹر ہے وہ, میڈیکل ڈاکٹر. وہ جیسا بتا رہا تھا ایک دفعہ کہ ایک پیشنٹ تھیں جو بڑی ایج کی تھیں اور وہ بالکل ان کی بیماری اس اسٹیج پہ پہنچ گئی کہ وہ بس مرنے کے بس کہتا, ان کو جب بتانا پڑا ہمیں کہ اب آپ کے کچھ فیو ڈیز ہی رہ گئے ہیں, فیو ویکس رہ گئے ہیں, تو اس نے کہا کہ ان کے چہرے کے اوپر جو گھبراہٹ اور پریشانی تھی, ظاہری بات ہے کہ اب میرے چند رہ گئے ہیں, اس نے کہا میرا بہت دل کیا کہ میں ان کو کسی طرح سے اسلام کی بات کو بتا سکوں, میں نے اسلام کی دعوت دے سکوں میں, لیکن میں نہیں کر سکتا, مجھے ہاسپٹل سے نکال دیں گے اگر میں نے کیا اس طرح. آف کورس پھر ہم جتنا مرضی کہ پاکستان میں برے حالات ہیں, بہت برا ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن یہاں پہ آپ کو پھر بھی کوئی مارکیٹ کے اندر کوئی ایسی سچ واہیاتیاں تو نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہاں پہ بڑی سی بیٹھی ٹی وی کے اندر کافی حادثے آگے جاتے جا رہے ہیں, بہت اسپیڈ جا رہے ہیں, لیکن ادروائز مارکیٹ پلیس کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی ایسے بہت برائیاں نظر نہیں آ رہی ہوں گی. آپ اکا دکا کوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فلانی لڑکی جو تھی اس نے اس طرح کے کپڑے پہنے تھے کچھ, لیکن ادروائز ایسا نہیں ہے. باہر کے ملک میں جائیں, خاص طور پہ سمرز میں جائیں, آپ تو اپنے آنکھوں کو بچا کے, خیر بچاتے کہیں, آپ تو آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچاتے تو نہیں ہیں ہم لوگ, لیکن وہاں کے اگر بچانا چاہیں آپ اپنی آنکھوں کو زنا سے بچا ہی نہیں سکتے. پھر اگلی نسل کو آپ کس طرح گارنٹی کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلے گی؟ آپ ذرا ہاتھ تو لگا کے دیکھیں انہیں, آپ اٹھا کے جیل میں پھینکیں گے. وہاں پہ موضوع ہی نہیں ہے, وہاں پہ جو دعوت تبلیغ ہے وہ بہت لمیٹڈ اسکیل میں کیا جا سکتا ہے اور ایک خاص لیول سے آگے نہیں جا سکتے آپ. یہاں پہ الٹا کوئی روکے تو برا لگے گا. مثال کے طور پہ فرض کرتے ہیں کہ کسی کو یہ برا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کلاس نہیں ہونی چاہیے کیسٹ کے اندر قرآن والی, لیکن وہ نہیں کہہ سکیں گے کہ نہیں یار کیا ہے, میں یہ کہوں کہ اسلام سے یا قرآن پڑھانے سے روکا جا رہا ہے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے, یلا اس طرح کرنا پاسبل نہیں ہے. اور تو اوپر ہو چکے, کوئی اس سے نہ تو پوچھیں کہ آپ پوچھنے لگے تھے کوئی یہاں سے. ہاں نہیں ڈیفائن تو کریں, سنت کی رجوع حدیث میں دیکھیں گے نا, آپ حدیث کے اندر دیکھیں. لیکن مثال کے طور پہ آپ ایک چیز پریکٹس کر رہے ہیں اور پڑھ کے کر رہے ہیں, صرف یہ نہیں کہ پیرنٹس نے سکھایا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ اگلی طور پہ کر رہا ہوں اس طرح, اور کوئی اس طرح نہیں کر رہا, آپ کو سمجھا سکتے ہیں لیکن اس کو قریب نہیں کرنا, برا بھلا نہیں کہنا, اور بالآخر فتویٰ نہیں دے دینا کہ تم تو ہوئی کافر. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.